کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
پر اعتکاف کرنے کا مزہ ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے
ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو قاعدہ سیکھا ہے، حروف سیکھے ہیں جو پڑھنا نہیں آتے تھے، غسل کے فرائض سیکھے ہیں، نماز کے فرائض سیکھے ہیں ماشاء اللہ سے، وضو کے فرائض سیکھے ہیں، اور بھی امیر علیہ سنت کا بیان سنتے ہیں ماشاء اللہ، مدنی مذاکرہ اس میں کافی چیزیں، مدنی پھول لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں.
جی مجھے نجاست غریزہ، نجاست خفیفہ کیسے صاف ہوتی ہے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. نماز کے مسائل ہو گئے اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وہ سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے.
نگران شورا بیان کر رہے ہوتے تو بندے کو کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے بندے کے، اور رونا آ جاتا ہے دل پہ، بات ایسی اثر کرتی ہے کہ یار نہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو ہے اپنے اندر تبدیلی جو ہے ہمارے کو کرنی چاہیے، ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں.
ہمارے اندر جذبہ تو تھا مدینے کا، لیکن نگران شورا کے بیان سے ہمارے اندر جذبہ اور بڑھا ہے مدینے کی یاد میں رونے کا.
ماشاء اللہ بہت رونا آیا تھا، مدینے کی یادوں میں گھما دیا تھا.
ان کے بیان تو سن کر جو ہے نا دل بہار ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے سنتے رہے سنتے رہے، اور آنکھوں سے اشک بہتے رہے بہتے رہے.
بہت زیادہ یاد تازہ کر دی، مطلب دل کر رہا تھا بندہ بھی اڑ کے چلا جائے.
مدینہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی اور ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے مدینہ کتنی اہمیت رکھتا ہے.
چاند رات کیا نہیں ہے؟
چاند رات کو انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے.
چاند رات کا بھی 3 دن کا قافلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ 12 ماہ کے لیے بھی نیت کی ہوئی ہے، نام بھی لکھوا دیا ہم نے.
مطلب پہلے عجیب سی زندگی گزار رہے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا اور ہوگا کیا نہیں ہونا. نگرانی شعرے کے بیان تو سنتے ہیں تو بے اختیار رونا آ جاتا ہے.
مدینہ کے سرمے کے بارے میں جو بات ہوئی تھی، یہ بات بہت زیادہ
دل پہ لگی.
بس ایک تڑپ ہے کہ اللہ جلد مدینہ دکھا دے.
آج مدینہ مدینہ کر دے، رونا لگ جاتا ہے، جو دل کرتا ہے مدینہ چلے جاؤں.
صبح ٹی وی چلا تھا مدنی چینل، تو اس میں امی کو پتا چلا کہ اعتکاف کا 1 مہینے والا، انہوں نے بولا جا کے چیک کر لو، پر میں نے صبح تو منع کر دیا. پھر میں نے کہا چلو جا کے چیک کرتے ہیں. کیا چیک کرنا ہے، بنا چیک کرے سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ اچھا ہے،
اچھا
استاد اتنے اچھے ملے. قاعدہ صبح پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دعائیں اور بہت ساری نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، بہت ساری چیزیں معلوم پڑی ہیں جو خود بس پتہ ہی نہیں تھا کچھ کس چیز کے بارے میں.
تو کچھ اچھی نیتیں بھی کی ہیں آپ نے، کیا نیت؟
امامے کی کری ہے، داڑھی کی بھی کری ہے، جو پہلے کٹوائی تھی اس کی توبہ بھی کری ہے.
امام شریف یہیں پہ آ کے میں نے سجایا ہے.
الحمدللہ میں نے قافلے کی بھی نیت کری اور 12 ماہ کے قافلے کی بھی نیت کری اور 3 دن والے قافلے کی بھی نیت کری ہے.
امام شریف کی نیت کی اور 63 دن تربیتی کورس کرنے کی نیت کی ہے ان شاء اللہ.
12 ماہ کی ان شاء اللہ الحمد للہ نیت کی اسی سال.
ماشاء اللہ یہاں کے جو بارے ہیں مدینہ یاد آ جاتا ہے.
یہاں پہ آ کے میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ میں نماز نہیں کوئی چھوڑ رہا، اور دل سے مطلب کہ عبادت دل سے کر پا رہا ہوں، قرآن پاک پڑھ پا رہا ہوں اچھی طرح سے. یعنی کسی بھی صورت اگر آپ کہہ لیں نا کہ ہر طرح کے برے ماحول سے میں پاک ہوں.
ہم کے اندر چینج یہ ہے کہ بڑے چھوٹے سے بولنے کی تمیز اور بڑوں کا ادب کرنا اور ماں باپ کا احترام کرنا. ہمیں یہاں آ کر مدنی قاعدہ اچھے انداز میں پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، پہلے ہم نے کبھی نہیں پڑھا. مدنی مذاکرے سیکھنے کو ملا کہ میرے علیہ سنت میں طہارت کے بارے میں بتایا، پاک ہونے کے بارے میں بتایا،
ادھر عبادت کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے بھی کس طرح عبادت ہوتی ہے. رمضان شریف میں کبھی یعنی کہ اتنی عبادت نہیں کی تھی پہلے کبھی زندگی میں. بندہ اپنے کام میں اتنا یعنی کہ نہیں جاگتا جو ادھر آ کے یعنی کہ فضان مدینہ میں، اب اس کا اپنا دل کرتا ہے جاگنے کو، عبادت کرنے کو، ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، حسرت ہوتی ہے نیکی کرنے کی.
یہاں سے جانے کا دل کر رہا ہے؟
یہاں سے جانے کا نہیں، انشاءاللہ 12 ماہ جانے کا دل کر رہا ہے چاند رات کو انشاءاللہ.
اس زمانے کا جو ولی ہے نا اس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں،
ایسے لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے.
جو پیر صاحب سمجھاتے ہیں، نگرانی شورا کا بیان سنتے ہیں، مطالعہ کی ذہن بنایا انہوں نے، مطالعہ کے متعلق سنا لکھ بہت اچھا انہوں نے ذہن بنایا.
جناب تبدیلی یہ ہے کہ جو پہلے رمضان ہوتے تھے ترابی پوری نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نہ اشراء کو چاش پڑھتے تھے. ماشاء اللہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے ماشاء اللہ پہلے اعتکاف میں، اور ایسا رمضان کبھی بھی نہیں گزرا ہے جو پہلی مرتبہ یہاں آ کے گزرا ہے.
تبدیلی بہت محسوس ہوئی ہے کہ میں تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، نہ اشراق چاش پڑھتا تھا، صرف نمازیں پڑھتا تھا 5 ٹائم کی، لیکن یہاں کے الحمدللہ اشراق چاش پڑھے، تہجد پڑھے، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے، تاک رات کے علاوہ بھی صلاۃ و تسبیح وغیرہ پڑھے، اور الحمدللہ میرے 10 دن میں الحمدللہ 7 قرآن پاک مکمل بھی کر لیے. دل کرا اب یہیں پہ رہے، جینا مرنا سب یہیں مرشد کے در پہ.
الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل ہیں مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. دوبارہ داخل ہوں تو پھر نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, ساحری, افطار, آب زمزم چری پینا, دم کیا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی ہو. نہیں کی تھی, افطار سامنے آ گیا, اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے نیت کے بعد. لیکن ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے. مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, کچھ ذکر و درود کر لے, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے آپ افطار کریں یا کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1444 ہجری کی رمضان مبارک کی 15ویں رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15, حضرت سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حوالہ ترمذی جلد 4 پیج نمبر 207, حدیث نمبر 2465. یہ سارا وقت سے مراد ہے کہ نماز وغیرہ جو فرائض ہیں, ضروریات ہیں, اس کے علاوہ دیگر ورد و وظائف کی جگہ درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1444 کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے. امام حسن مجتبی جو کہ صحابی ابن صحابی ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, نواسہ رسول ہیں, ان کا آج یوم ولادت ہے. الحمدللہ تمام عاشقان رسول کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو.
تمام عاشقان رسول کو
امام حسن کا
جشن ولادت کا عرس
مبارک
کا مبارک ہو.
تمام عاشقان رسول کو جشن تمام عاشقان رسول کو امام حسن کا جشن ولادت مبارک ہو.
تمام عاشقان رسول کو امام حسن کا جشن ولادت مبارک ہو.
مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں. شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا. کیا ہوا انزلہ بھائی, خیریت تو ہے نا؟ بس ویسے ہی ڈھونڈ رہا تھا. لیکن آپ یہاں اکیلے بیٹھ کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں تو آج ایک بہت ہی پیارا بکلیٹ پڑھ رہا تھا. اچھا, ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں, یہ بکلیٹ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ آج 15 رمضان ہے اور آج ہی کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی برتھ ہوئی تھی.
اچھا, یہ وہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا جو ہمارے بہن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں؟
جی ہاں حنزلہ بھائی, یہ وہی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کی باتیں تو بہت پیاری پیاری ہیں.
چلیں کچھ باتیں مجھے بھی بتائیے نا.
حنزلہ بھائی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے.
تو کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے؟
جی ہاں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. جب آپ چھوٹے تھے تو کبھی آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تو کبھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے.
اور بھی کچھ بتائیے.
آپ بہت نرم دل, سخاوت کرنے والے, عبادت کرنے والے, عاجزی کرنے والے اور معاف فرمانے والے تھے.
اتنی ساری کوالٹیز اور وہ بھی ایک پرسنالٹی میں.
جی ہاں حنزلہ بھائی.
زازان بھائی, کیا ہم بھی یہ عادتیں اپنا سکتے ہیں؟
حنزلہ بھائی, آئیے اس سوال کا جواب امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو فالو کر کے یہ خوبیاں اپنا سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ, حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ, جگر دل بندے فاطمہ, جگر پیوند مرتضی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا آج کی آج شب ولادت, جشن ولادت کا سلسلہ ہے. بڑے اچھے انداز میں ان دو بچوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بعض گوشے بیان کیے. ماشاء اللہ, اب ظاہر ہے کہ بزرگوں کی سیرت بیان کرنے میں ایک پہلو یہ موجود ہوتا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان کے نقشے قدم پر چلیں, لیکن ذرا ان جیسے ہم ہو نہیں سکتے. یعنی ان جیسے ہونے کا دروازہ بالکل بند ہے. صحابی ہے نا, صحابی کے رتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, پھر نواس رسول ہیں, ان کو براہ راست جنت کی بشارتیں ہیں, جنت کا پھول ان کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے. تو یوں بڑے ان کے جو رتبے ہیں نا, یہ تو یقیناً کوئی مطلب ساری دنیا مل کر, ساری قیامت تک جو آئیں گے وہ سب مل کر بھی ان کے رتبے کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ تو فائنل ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ کہ ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم بھی مطلب یعنی کہ نیک بننے کی کوشش کریں. مثلاً ان میں ایک کوالٹی سخاوت کی, ان کا ایک لقب سید الاسخیاء بھی ہے. سخی کی جمع اسخیاء, یعنی سید معنی سردار, یعنی سخیوں کے بھی سردار. ایسی سخاوت ان کی کہ مطلب بہت زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے. تو ہم بھی مطلب اس کوالٹی کو اپنانے کی کوشش کریں کہ ہم بھی سخی بنیں. اللہ کریم ہمیں بھی ان کی سخاوت کا کوئی آدھا ذرہ بھی عطا کر دے تو ہم بھی مطلب کہاں کے کہاں نکل جائیں. اسی طرح رحم دل یہ بہت تھے, مسلمانوں کی بھلائی کے چاہنے والے تھے. اور انہوں نے جب دیکھا مسلمانوں میں کچھ ایسے معاملات, تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں انہوں نے مطلب وہ دستبرداری اختیار فرمائیے تاکہ مسلمان جو ہے نا ان میں پھوٹ نہ پڑے. اس کی وجہ سے مطلب ان کی بڑی پذیرائی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی, ورنہ یہ چاہتے تو ظاہر کے اقتدار نہ چھوڑتے, لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان کو تاج و تخت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحابی رسول ہے, تو بہرحال یہ کہ انہوں نے مطلب یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے پیارے پیارے اوصاف ہیں اور انہوں نے کئی کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, امام حسن مجتبیٰ کی 30 حکایات. یہ مطلب بڑا ایمان افروز رسالہ ہے, اس کو پڑھ کر بھی ان کی عظمت دل میں اور بڑھے گی. الحمدللہ اہل بیت کے یہ سرتاج ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کے ایک قریشی شخص سے سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا, تو اس نے عرض کیا امیر المومنین وہ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما رہتے تھے, مسجد نبوی شریف میں ہی فرما رہتے ہیں تشریف فرما رہتے ہیں. پھر ملاقات کے لیے آئے ہوئے معززین سے ملاقات و گفتگو فرماتے ہیں, یہاں تک کہ کچھ دن نکل آتا, اب دو رکعت نماز ادا فرماتے, اس کے بعد امہات المؤمنین کے بارگاہ میں حاضری دیتے, سلام پیش کرتے. بعض اوقات امہات المؤمنین آپ کو کوئی چیز تحفتاً پیش فرماتی, اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے آتے. آپ رضی اللہ عنہ شام کے وقت بھی یوں ہی کیا کرتے تھے. پھر اس قریشی آدمی نے کہا, ہم میں کوئی بھی ان کا مرتبہ نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ منورہ تھا مکہ مکرمہ 20 بار پیدل سفر آپ نے کیا. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلاؤں. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 20 بار مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ سے پیدل مکہ المکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. اس دور میں وہ بھی, اب تو پکی سڑکیں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں, پیدل چلنا مزید آسان ہوا ہے, لیکن اب بھی کوئی پیدل تو کوئی بھی نہیں جاتا ہوا کیونکہ فاصلہ بہت ہے. مدینہ منور اور مکہ مکرمہ میں شاید 350-450 ہے نا, 350-450 کلو میٹر کا فاصلہ ہے. یہاں تو دو قدم پر مسجد ہے تو ہم لوگ نکلتے ہیں تو پھر کر کے سکوٹر اسٹارٹ کر کے مسجد پہنچتے ہیں. جو پڑوس میں اللہ کا گھر ہے اس پر بھی ٹھاٹ سے سواری پر جا رہے ہیں, اس میں بھی کاش عاجزی سے قدم ہم مطلب پیدل ہی چلتے. اور ان کی عاجزی دیکھیے کہ مدینے سے مکے عاجزی ہی ہے ان کی, ضروری ہے واجب تو نہیں ہے کہ آدمی سواری پر نہ جائے, پیدل آتے تھے. اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں, کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں پیدل. اللہ اللہ, ہم ان کا مطلب ہم پلّہ تو کیا, مطلب ان کے قدموں کی دھول آج تک جتنی بھی ان کے قدموں تلے دھول یعنی زندگی بھر آئی, ان کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں بن سکتے. امام حسن مجتبیٰ کے ان قدموں کی دھول کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں بن سکتے. اللہ پاک ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ہم جیسے بھی ہیں بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ راکب دوش مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟
راکب معنی سوار, دوش معنی کندھا, شولڈر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن وہ اپنے مبارک کندھوں پر بٹھاتے سوار کرتے. اس کا یہ راکب دوش مصطفیٰ اس لیے یہ لقب ان کو ملا. ایک مرتبہ حضور پرنور حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شانہ اقدس یعنی مبارک کندھوں پر اپنے ہولی شولڈرز پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے عرض کی نعم المرکب و رکب یا غلام, یعنی صاحب زادے, یعنی اے لڑکے, یعنی صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نعم الراکب ہو, یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے. وہ حسن مجتبا سید الاسخیا, یا لازت کا شعر ہے. وہ حسن مجتبا سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مشورہ کرنا اللہ کے پیارے راقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حالانکہ آپ کی رائے سب سے بہترین اور سب سے درست ہے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے. اور آج کے اس جدید دور میں کنسلٹیشن اور ایکسپرٹ اوپینین کی تو بڑی اہمیت ہے, خاص طور پہ میڈیکل سائنس میں جب کوئی بیماری ہو جائے تو اس بیماری کے جو ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں انہی کے پاس جایا جاتا ہے. ویسے تو اچھا مشورہ دینا اور مشورہ لینا دونوں اہم ہے, لیکن یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ایک ریسرچ کے مطابق اچھا مشورہ دینا یہ بہت اہم ہے, اس سے پوری زندگی پر پوری ویلبینگ پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں, خود اعتمادی بڑھتی ہے, خود عمل کرنے کا جذبہ اور ٹیمپر کنٹرول رہتا ہے, غصے پر بھی کنٹرول رہتا ہے. تو ضرور بالضرور بالخصوص اپنے چھوٹوں کو اچھے مشورے دیا کریں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے اور ہمیں اس حوالے سے علم نہ ہو تو ہم کیا کریں, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے ورنہ وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں. اور نمبر ٹو, جب ہمیں کسی مشورے کی حاجت ہو تو ہمیں کن افراد کے پاس جانا چاہیے؟
ماشاءاللہ, واقعی مشورہ تو بڑا اہم ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے مشورہ کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورے فرمائے ہیں, تو ایک اس میں برکت بھی رکھی گئی ہے مشورے میں. بعض اوقات آدمی بڑی بھولوں سے بچ جاتا ہے, یعنی اپنے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ بس یہ کرنا ہے اور کسی سے مشورہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کے متبادل کو صورت بتاتا ہے اور تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتا تو وہ, اگر میں نے جو سوچا تھا وہ کرتا تو شاید مجھے نقصان ہو جاتا. تو یوں مشورے میں تو واقعی یعنی کہ فوائد ہیں, لیکن مشورہ اس سے کیا جائے جو امین ہو, امانت دار ہو, اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق مشورہ کیا جائے. اب جیسے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ کوئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, وہ اس کے میکینک کے پاس جائیں گے. طبیعت خراب ہو گئی تو آپ وکیل کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, اب وہ ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کریں گے. تو جس سے مشورہ, جو اس کا مطلب ہے کہ ماہر ہو یا جو اس کا اہل ہو اس سے ہی مشورہ کیا جائے. کمال عقل کے باوجود اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وشاورہم فی الامر, ترجمہ کنز الایمان, اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا, تو امت کو بھی مشورے کی اس میں کتنی پیاری ترغیب ہے کہ خود رائی جو ہوتی ہے کہ بس جو میں نے سوچا وہی درست ہے, جو میری رائے ہے, میرا جو مطلب کہنا ہے بس وہی درست ہے. بعض ایسے مطلب اکڑفوں ہوتے ہیں کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں اور میں نے جو سوچا ہے یہی غلط ہے, مجھے کیا کوئی مشورہ دے گا, میں اتنی عقل کا لوگوں میں مجھے مشورہ دیں گے؟ ایسے لوگ جب ٹھوکر کھاتے ہیں نا پھر اٹھ نہیں سکتے. بعض موقعوں پر تو آدمی سنت سمجھ کر ہی مشورہ کر لے کسی سے, واقعی یعنی کہ بعض اوقات بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں تو میرے بچے چھوٹے تھے جب بھی کبھی کبھی ان سے مشورہ کرتا تھا کہ اس سے ان کے حوصلہ افزائی بھی مقصود ہوتی کہ حوصلہ بڑھے گا کہ ہمارا باپ ہم سے پوچھتا ہے. تو مشورے تو الحمدللہ کرتے رہتے ہیں. مدنی مشورہ ہمارے یہاں تو ایک اصطلاح بھی ہے. ایک روایت کے مطابق جو یہ آیت میں نے پڑھی آپ کو سامنے تو وشاورہم فی الامر ترجمہ کنز الایمان اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. ایک روایت میں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے. کیا بات ہے نا کہ اللہ کو تو مشورے کی حاجت نہیں تو اس کے رسول کو بھی اس کے کرم سے حاجت نہیں کہ سب سے زیادہ عقل مند ساری کائنات میں ساری مخلوق میں جو پیدا ہوئی اور آئندہ ہوگی سب سے عقل مند میرے مصطفیٰ ہے. سب سے بہتر یہی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. پھر بھی مشورہ امت کے لیے مشورہ رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشورہ فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے. آئیے اس بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. نمبر ایک عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی پالو گے اور ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ شرمندگی اٹھاؤ گے. نمبر دو جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے اللہ پاک اسے درست کام کی ہدایت دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے جس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اس نے ایسا مشورہ دیا کہ بھلائی اس کے علاوہ میں ہو تو اس نے مشورہ مانگنے والے کے ساتھ خیانت کی. تو جس کو جان بوجھ کر اگر مشورہ دیں کوئی غلط مشورہ جان بوجھ کر تو گناہگار ہوگا. اس نے اس کے ساتھ خیانت کی, اس نے آپ پر اعتماد کیا, آپ نے اس کو غلط رستہ بتا دیا. نہیں, مشورہ اگر سمجھ میں آتا ہے درست مشورہ تو دے ورنہ ظاہر معذرت کر لے. کھوٹا مشورہ غلط مشورہ دینا نہیں ہے. بعض اوقات لوگ شادیوں میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ گھر کیسا رہے گا یا فلاں سے رشتہ کیسا رہے گا. یہاں ہوتی بڑی آزمائش ہے کہ یہاں آدمی مطلب ڈرتا ہے اور پھر غلط مشورہ دے دیتا ہے. یعنی بہت اچھا خاندان ہے وہ لڑکا تو ایسا شریف ہے کہ ڈھونڈے سے نہ ملے, وہ بھلے چھٹا ہوا بدماش کہ وہ ڈر کے مارے. تو یہ اس طرح اگر مشورہ غلط دیں گے تو ظاہر گناہگار ہوں گے. صحیح مشورہ دیں. یہاں غیبت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس لڑکے میں یا اس لڑکی میں عیب ہے آپ کو 100% معلوم ہے جس کی وجہ سے جس سے یہ رشتہ ہوگا ان کو ظاہر نقصان پہنچے گا اور یہ پوچھ رہے کہ ان میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے عیب تو نہیں ہے تو اب یہ کہ یہ صحیح بات بتانی پڑے گی یا نہیں بتا سکتا اور اس کے بتانے پر موقوف نہیں ہے تو پھر یہ کہ کسی اور کا پتا دے دے کہ آپ ان سے پوچھ لیں. یعنی ان کو جھوٹ نہیں بولنا ہے ورنہ سخت گناہ ہوگا. اسی طرح دوسرے معاملات میں بھی قرض دینا ہے تو کسی نے مشورہ کیا اگر فلاں مجھ سے قرض مانگ رہا ہے کیا کروں. اب آپ کو پتا کہ 99 کو یہ کہاں کے بیٹا ہے سینچری تو اس سے پوری کرے گا. یہ بتانا ہوگا کہ بھائی یہ اس کے بارے میں میری معلومات ہے کہ یہ بازوں کے یا بہت سو کے جو بھی ہو بازوں بہت سو دونوں میں فرق ہے یہ پیسے کھا گیا ہے. یعنی پتا ہوگا جب کہ کھا گیا ہے یا یہ پتا ہے کہ کھا گیا نہیں کھا گیا لے کر ابھی تک دیے نہیں تو یہ بتا دے کہ لیے تھے لیکن ابھی تک دیے نہیں ہے پھر کھا گیا نہیں کہیں گے جب تک وہ اعتراف نہ کرے یا کوئی قرینہ ایسا ہو جس کو شریعت قرینہ تسلیم کرے کہ یہ کھا گیا ہے یا جو بھی اس کی اس معاملے میں خرابی ہو وہ بتا دے تاکہ اگلا پھنسنے سے بچ جائے. اور کبھی بھی مطلب جیسے لوگ کاروبار میں پیسے لگاتے تو مشورہ تو بن مانگا مشورہ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی آدمی بولے کتنا ہی مطلب ہونیسٹ ہو دیانت دار ہو لیکن ایک ہی فرد کو دینا نہیں چاہیے. کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے وہ ساری پونجی اس کو دے دی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی 15 لاکھ ورثے میں آ گئے مثلاً 15 کے 15 لاکھ اپنے کسی اپنے ایسے دوست کو یا جاننے والے جو واقعی ہونیسٹ ہو پکا نمازی دیانت دار سچا آپ نے 15 لاکھ دے دی اس کو. اب اس کی صورت کیا ہوگی کہ آپ کے لیے آزمائش کہ یا تو اس کی دیکھو کب کل منقلب ہوتا کچھ پتا نہیں ہے کہ دل ہی بدل گیا کہ یار 15 لاکھ ہے بھی سیدھا آدمی یار میں اس کو ترخانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ایک صورت یہ. دوسری صورت ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز میں وہ لگائے جو مطلب یعنی کہ جہاں اس کو مطلب نقصان ہو گیا بڑا یا کوئی پیسے لے کر اس سے کھا گیا یا اس کے پاس سے گم ہو گئے ڈاکہ پڑ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے 15 لاکھ ایک کے پاس ہو گئے نا اب وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس کہاں دے گا. اب پلڑا ہے جھگڑا ہو جو بھی ہوگا وہ کم ہوتا ہے پھر تو اس لیے وہ ایک جگہ انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے ایسے موقع پر ایک سے زیادہ دو تین چار کے اگر ایک کا دیوالیہ نکل بھی گیا کہ وہ سچا ہے لیکن دیوالیہ نکل گیا تو دوسرے پاس آسرا ہوتا ہے چلو یار 5 گئے تو 10 باقی ہے 15 تین جگہ آپ نے دیے تھے. ایک مطلب ذہن میں مشورہ آیا تو عرض کر دیا. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر وہ کوئی چالو آئٹم ہے اس کے پاس مثال کے طور پر وہ یہ اینک کا اس کا کام کاج ہے پہلے سے اس کا اینک کا کام کاج ہے اور آپ نے اس کے اچاری کام میں وہ انویسٹمنٹ کر لی گئے 15 لاکھ میرے بھی شامل کر لیں اینک کے کاروبار میں تو یہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نا کہ اس طرح اس کے چالو آئٹم میں جو جس کا کاروبار کر رہا ہے اس میں یہ رقم آپ لگا نہیں سکتے یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے. کوئی نئی جی ہاں پھر وہ اور طریقے تو بہرحال نئی چیز کر لیں نئی چیز کے اس میں مطلب یہ کوئی نئی آئٹم سے وہ ترکیب بنے یا پھر دارالافتاء اہل سنت سے مل کر کوئی اگر رستہ ہو اس کا تو وہ مشورہ کر کے مطلب انہیں وہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن یہ کہ یہ جو میں نے مشورہ دیا نا کہ ایک کو دینے کا اس یہ دارالافتاء اہل سنت کا یا کسی مفتی کا میٹر نہیں ہے یہ صرف بن مانگا مشورہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فکری مسئلہ نہیں ہے. میں نے ویسے ہی آپ کو ہمدردی میں عرض کر دیا کہ دیکھے میں نے تماشے کہ بیچارے وہ دیکھ کر پھر وہ ہاتھ خالی اب کیا کریں سارے بندہ بہت سچا ہے لیکن وہ خود ڈوب گیا تو اپنے بھی تو ڈوب گئے نا پیسے وہ پتہ نہیں 2-4 اور سے بھی لیے تھے وہ بھی ڈوب گئے اب سب ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اب مجبوراً یا تو یہ بھاگے گا یا وہ چھلانگے گا سمندر میں پھر مارنے کی دھمکیاں اور تو معاذ اللہ پھر کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے بازو کا تو آدمی خودکشی گرا لیتا ہے نعوذ باللہ. اس طرح کے واقعات بھی اچھے نیک نمازی ہوتے ہیں بظاہر لیکن خودکشی کر لیتے ہیں کہ کیا کریں ہم اتنا قرضہ ہو گیا اور قرضدار جو ہیں قرض خواہ وہ پیچھے گھوم رہے ہیں مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں یا بدماشوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ رونگ طریقہ ہے کہ اس طرح کے بدماش بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر کسی کی رقم پھنس گئی تو یہ ان بدماشوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر وہ آدھا تیرا آدھا میرا یا جو بھی ہو وہ ان سے رشوت ہی ہے حرام ہے یہ تو وہ مطلب اس کو فون کریں گے پیسے دیتے اب اگر انہیں وہ اگر دینے میں تھوڑا ویسے سستی کرتا ہے پیسے اس کے بعد تو وہ یسر کر دے گا اور دے دے گا اور پھر یہ کہ وہ اپنا بتا لے لے گا بدماش جو ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب میں نے کہ کچھ کمزور ہے یا کوئی بھی وجہ ہے تو پھر سودا ہوتا ہے بارگیننگ کرتے ہیں کہ جیسے کہ 5 کروڑ لیے ہوئے ہیں تو اب یہ کہ 3 کروڑ میں چھوٹے 4 کروڑ میں چھوٹے کہ ٹھیک ہے میں 4 کروڑ دے سکتا ہوں. یا سامنے والا بھی بعض وقت پاورفل ہوتا ہے کہ جو بہت بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں نا سارے کا نہیں کہتا بدماشوں سے کانٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے بدقسمتی سے بڑے مالداروں جو ٹاپ لسٹ ہوتے ہیں نا جو تاکہ یہی نہ کھا جائیں بدماش ان کو ہڈیاں ڈالنی پڑتی ہیں جیسے کتے کو ڈالتے ہیں نا ڈالتے ہوتے ہیں سب نہیں ہاں میں ہر فرد کو نہیں کہہ رہا دنیا دیکھے والی ہے بڑے شریف ہوتے ہیں حاجی صاحب کر کے لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں حاجی صاحب جو ہے نا اس کی تصویر کا دوسرا رخ دیکھے تو آدمی کو گھن آئے یار ٹھیک ہے دنیا دیکھی والی ہے اللہ ہماری عزت سلامت رکھے. میں سب سے بڑی پارٹی ہوں اس لیے غلام مصطفیٰ ہوں الحمدللہ ہم سب سے مالدار ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ تھانے سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، ہے نا، نہ میری تھانے سے بنی ہوئی ہے، نہ بدماشوں سے بنی ہوئی ہے، میری آقا سے بنی رہے بس، اپنے دونوں جہاں میں کامیاب انشاءاللہ۔ اب ایسی باتیں مت کرنا، بیانات الگ، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی بہت بڑی ہے۔ میں تو جنرل بات کر، میں نام تو کسی کا لیا نہیں ہے، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ دوبارہ لے گا، اچھے دیانتدار امین اور عقل مند شخص سے مشورہ کیا جائے، اور جو اس فیلڈ کا ہو، اس کا اہل ہو، اس سے مشورہ لیا جائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے کہ، بلکہ پڑھا ہے ایک جگہ پر، کہ نیک لوگ، متقی پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لینا فائدے سے خالی نہیں ہوتا، کہ یہ بسا اوقات وہ بات کر جاتے ہیں کہ جو آپ کو بہت بڑے آزمائش اور نقصان سے بچا لیتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
وہی کہ سمجھ ہونی چاہیے، اور جس فیلڈ کا مشورہ، اب میں مثال کے طور پہ کیا بولنا، یہ پیالوں کا بھٹا کھولنا چاہتا ہوں، آپ بے شک نیکوں کے سردار ہیں، لیکن اب آپ نے کبھی مٹی میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا، آپ کو پتہ ہی نہیں پیالے بنتے کیسے ہیں۔ اب میں اس کے نقش و نگار کا آپ سے مشورہ کروں کہ اس میں نقشی کو ہونی کتنی ہونی چاہیے، کتنی سائز ہیں اس کے بنانی چاہیے، مارکیٹ میں آج کل کیا کیا چلتا ہے، تو آپ مجھے مشورہ دو گے کیا؟ میں نے ایک جنرل مثال دی، تو اس لیے وہ نیک پرہیزگار ہو لیکن اس فیلڈ سے بھی واقف ہو۔
مجھے یہ بات یوں یاد آئی کہ وہ روایت حضرت نافع سے فرماتے ہیں کہ میں مصر و شام کی طرف سامان تجارت بھیجا کرتا تھا، ایک بار عراق کی طرف مال بھیجنے لگا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے مسلمانوں کی مہربان ماں، میں شام کی طرف مال بھیجا کرتا تھا، اس دفعہ عراق بھیج رہا ہوں۔ فرمایا یہ نہ کرو، تمہیں اپنی پرانی منڈی سے نفرت کیوں ہو گئی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب اللہ تم میں سے کسی کے لیے کسی ذریعے سے رزق کا سبب بنا دے تو وہ اسے نہ چھوڑے حتیٰ کہ سبب بدل جائے یا بگڑ جائے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
حضور، اس کی شرح بہت اچھی ہے، میں بیان کر دوں؟ بہت اچھی شرح ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی کاروبار میں بزرگوں سے مشورہ کرنا سنت صحابہ ہے، اس سے تجارت میں بزرگوں کا فیض بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، بڑے محدث تابعی ہیں، حضرت ابن عمر کی وفات کے بعد بہت شاندار تجارت کرتے تھے۔ یعنی اس کے آگے کا جو ہے کہ وہ شام کے تعلق سے، تو یعنی جب تمہیں مصر و شام سے نفع بھی حاصل ہو رہا ہے اور تمہاری تجارت بھی وہاں چمک رہی ہے، تو تم وہاں سے متنفر کیوں ہوئے جاتے ہو، یعنی وہاں سے پھر کیوں تمہارا دھیان ہٹ رہا ہے وغیرہ، اس طرح کا معنی۔ شارحین فرماتے تغیر سے مراد بیوپار میں نفع نہ ہونا ہے، اور بگڑنے سے مراد گھاٹا اور نقصان ہونا ہے۔ یا تو یہ دونوں کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت میں شک ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتغیر فرمایا یا یتنکر، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ذریعہ آمدنی کو بلا وجہ بند نہ کرے کہ اس میں رب تعالیٰ کی ناشکری ہے، بلکہ اس کی نعمت کا ٹھکرانا ہے۔ لگی نوکری بندہ کاروبار بلا وجہ مت چھوڑو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بلا وجہ 50 روپیہ ماہوار کی نوکری چھوڑ دے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ 15 روپے کی نوکری تلاش کرے گا پر نہ ملے گی۔ ہاں، اگر قدرتی طور پر بند ہو جائے تو پرواہ نہ کرے کہ اس صورت میں رب تعالیٰ اسے بہتر دروازہ کھول دے گا۔ یہ حدیث بہت مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے، جس کا خود اعلیٰ حضرت اپنے بارے فرماتے ہیں، جس کا خود فقیر نے بارہا تجربہ کیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یقدرگیر محکم گیر، میرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد 4 پیج نمبر 2785
ماشاءاللہ. اچھا اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوتے ہیں اس نے زن ہوتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, یہ کاروبار کر لیں وہ کاروبار کر لیں, آپ خالی بول دو بس. اگر وہ اگرچہ وہ بولے کہ میرا تجربہ نہیں ہے اس میں, نہیں آپ بول دو یہ کر لیں. اب اگر یہ کچھ بول دیتا ہے نقصان ہو گیا تو اس جس نے مشورہ دیا وہ تو گیا نا کام سے, کیسا نازک دور ہے. آپریشن کروا لیں, آپریشن کروا لیں. اب بھائی میں سرجن نہیں ہوں, دو سرجن سے تین سرجن سے مشورہ کرو. اب اس نیک آدمی کے پیچھے جس کو یہ لوگ نیک سمجھتے ہوتے ہیں, وہ ہو نہ ہو اس کا میٹر ہے. تو اب یہ کہ وہ کیسے کہے کہ آپریشن کروا لو, وہ کہہ دیتا ہے اگر پیچھا چھڑانے کے لیے ٹھیک ہے کروا لو. اب اس نے بول دیا کروا لو, کچھ کا کچھ ہو گیا, بندہ سو گیا. حالانکہ وہ بھی آپریشن کروانے والے بھی لکھوا کر پیسے بھی کھینچ لیتے ہیں ہاسپٹلوں میں, لکھوا بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی خرابی ہوئی یا کوئی فوت ہو گیا بندہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ قانونی کاروائی پوری ہوتی ہے ان کی, لکھوا لیتے ہیں. ہاسپٹل کو تو کچھ بولیں نہ بولیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. تو اب یہ کہ جس نے مشورہ پیچھے لگ کے لیا اور مقدر میں کچھ اور تھا, تو اب یہ کہ اس کے بارے میں جو ان کے اس نے زن کے پرخچے اڑیں گے, آپ سمجھ ہوں گے
جی ایسا ہوتا ہے.
یہ پرابلم جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں نا وہ بیچارہ ان چیزوں میں آزمائش میں آتا ہے.
آپ کے تجربات اس معاملے میں کیا ہے, یعنی یوں اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے یہ کہ پوچھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو آپ اس شخص کو جس کے بارے میں یہ اتنا استحضن رکھتے ہیں اور وہ کیا ایسا جواب دے کہ جس سے مطلب کہ وہ معاملے کو سنبھالا جا سکے؟
دیکھو جیسے آپریشن کا بولتے ہیں تو بھائی دو سرجن سے مشورہ کر لیں کہ ذرا میرا فیلڈ نہیں, مجھے تجربہ نہیں ہے, کہ میں تو بہت بچتا ہوں اس سے, یار کچھ کا کچھ ہو گیا تو پھر اپنی خیر نہیں ہے.
تو یہ بھی مشورہ ہی ہے نا, آپ نے مشورہ ہی تو دیا, اچھا مشورہ دیا,
لیکن وہ بس آپ بول دو کروا لیتے ہیں, آپ بس آپ ہاں بول دو. میں ہاں کیسے بولوں یار, نا رسک فیکٹر موجود, یہ کاروبار کر لیں وہ کاروبار کر لیں. اب بعض اوقات اس میں ایسی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تب بھی بعض اوقات وہ اگلا سب مطلب اس کی کوالٹی یوں لگتا ہے کہ وہ بولنے میں کہیں مزید آزمائش نہ ہو جائے, یہ بھی آدمی پھنس جاتا ہے کیا بولے. اب غور کر لو جو اس فیلڈ کے ان سے مشورہ کر لیں. میں حتی الامکان بچتا ہوں, دکانوں کے نام یہ نام رکھ لیں, دکان کا وہ نام رکھ لیں. اب دکانوں کے کاروبار میں جو گھچے اور گھپلے ہوتے ہیں ارے اس کا تو اپنے کو بہت کچھ تجربات ہیں. اب میں نام دے دوں ان کو کہ ابھی فلاں نام رکھو, اب یہ بجا ڈنکا اس کو تو ایک سرٹیفکیٹ مل گئی شہرت کی وجہ سے کہ بھائی فلاں نے نام رکھا ہے, اچھا ماشاء اللہ ان شاء اللہ اب دو چار گاہک ہو سکتا ہے فلاں کی عقیدت میں آ گئے, نہ پھر منڈا گئے تو فلاں کی تو خیر نہیں ہے نا, کس کو نام دے دیے. تو یوں مطلب یہ کہ میں دکانوں کے نام بھی پہلے ہو سکتا ہے اکا دکا کبھی دیے ہوں گے, یاد برابر نہیں آ رہا, لیکن میں دیتا نہیں ہوں, کوششیں کرتے لوگ, قریبی آدمیوں کو بھی نہیں دیتا ہوں, بہت بچتا ہوں کہ یار کچھ کا کچھ کبھی بھی ہو گیا تو کہیں میں آزمائش میں نہ آ جاؤں, کیونکہ اصل میں اکیلا ہوتا ہے تو بھی آدمی بولے کہ چلو شہرت ہے لیکن میں اکیلا ہوں, انہیں نقصان نہیں پہنچے گا اتنا. لیکن یہ کہ میری تحریک جو دعوت اسلامی یہ کانچ کا محل ہے, ایک کنکر بھی لگا تو اس میں کہیں اگر دراڑ پڑ گئی تو نقصان ہو جائے گا, تو یوں بہت آتے رہنا پڑتا ہے. اس لیے بھی مطلب مشورے کس سے لینے ہیں یہ بھی, اگر مشورہ اس نے دیا اور کچھ نقصان ہو بھی جائے تو یہ کہ اللہ کی مرضی پر ہی اس کو چھوڑیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل, یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, تو کہ اللہ نے جو مقدر کیا جو چاہا, اللہ پاک نے جو چاہا وہ ہوا. اب اس نے مشورہ دیا, اس کے مشورے نے ہم کو مروا دیا, پھنس گئے ہم, تو یوں سمجھتے تھے کہ یہ جو بولیں گے بس یہ ہو ہی جانے کا ہے, تو ایسا ضروری نہیں کہ ہو جائے. تو یوں اگر کسی سے مشورہ, تو میں تو خیر اسی طرح شادیوں کے مشوروں میں بھی بہت بچتا ہوں, ادھر کر لیں ادھر کر لیں, آپ ڈھونڈ دیں, آپ کہیں رکھوا لیں, آپ کہیں کروا لیں, تو میں بہت بچتا ہوں کہ گھریلو جھگڑے, لڑکا بالکل گولڈن ہے, اپنے گولڈ ہے, یوں سمجھو. لیکن اب ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ بھی مطلب ہے لے کے گولڈ ہو, اکا دکا مجھے اس کی وجہ سے یعنی کہ بغیر گناہ کے سزا ملی ہے مجھے. ایک بار پرانی بات ہے, جب میں شہید مسجد میں امامت تھی میری, تو کسی نماز کے بعد ایک صاحب تھے وہ میرے پاس بیٹھ گئے فریاد لے کر, فلاں آپ کا مرید اور وہ میری بیٹی کو یوں تنگ کرتا یوں تنگ کرتا یوں. اب دو چار شاید میرے ساتھ اور بھی بیٹھے ہوں گے, اس نے یہ شروع کیا. اب میں مطلب میں بولا میں اس کو جانتا نہیں, بہت تنگ کرتا ہے آپ کا مرید, ہم نے تو آپ کا مرید دیکھ کر اس کو دیا. پھر میں نے بھی بولا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا تو نہیں تھا نا, اب اس میں میرا بتائیے کیا قصور ہے. اور میں دل میں میرے ذہن میں تھا کہ یہ باپ اتنا مطلب خوفناک انداز ہے اس کا, اس کی بیٹی خدا جانے کیسی ہوگی, ہو سکتا میرا مرید تکلیف میں آ گیا ہوا, ظاہر ہے کہ وہ مطلب میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا. اچھا ایک اور تلخ تجربہ کہ وہ شہید مسجد کے باہر پہلے لائن لگتی تھی ملاقات کی, کسی دور میں فضان مدینہ کا تو کوئی تصور نہیں تھا, تو کوئی صاحب آئے پبلک میں کوئی سے بے باک ہمت والے کہ فلا میری بیٹی کے ساتھ یوں تو یوں تو یوں, تو میں نے جان چھوڑا یار میں, بولا نہیں وہ آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے, آپ میرے ساتھ دیکھ لیا ہوگا اس کو. اب ہمارا لیے کہ وہ انہیں اس طرح کے جو جریب ہوتے ہیں کہ اتنی پبلک ہے اس کے ماننے والے, میں اس کو بولتا ہوں کہ تمہارا دل کہیں میرے کو ڈیپ ڈالیں گے, لیکن کتنا ہمت والا کہ وہ ڈرتا نہیں تھا. تو اس کی بیٹی خدا جانے کیسی ہو, تو جب تک فریقین کی دونوں پارٹیوں کی ہم بات نہ سنیں ڈیسیزن لے ہی نہیں سکتے تھا کہ کون غلط کون صحیح. بعض اوقات بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے دعا سے تالی بجتی ہوتی ہے, کچھ اس کا قصور ہوتا ہوگا کچھ اس کا قصور ہوتا ہوگا, اور یوں مطلب مسئلے بنتے ہوں گے. کبھی ایک ون سائڈ بھی کوئی ظالم ہوتا ہوگا جو ظلم کرتا ہوگا, تو لیکن ایک ہم کسی کو ظالم کہنے کے لیے اپنے پاس کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی اسی کی غلطی ہے یا اس کی زیادہ غلطی ہے. تو یہ مطلب ہے ماحول بڑا. تو میں اب بتائیے بن بغیر میرے مشورے کے جو نکاح ہوئے, اس میں دو تلخ تجربے مجھے یاد ہیں, اور اگر یہ نکاح میرے مشورے سے ہوا ہوتا باپ رے باپ پھر میرا کیا اثر کرتے اس طرح کے لوگ. تو اس لیے جو بھی مشورہ دے وہ دے بھی سوچ سمجھ کر, کس کو دے رہا ہے اور کیا مشورہ دے رہا ہے, یعنی کہیں مطلب کوئی لیے دیے بغیر آزمائش آ جائے تو موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے, حالات ایسے ہی ہیں بس.
دعوت اسلامی کے ذمہ داروں, عموماً اسلام بھائی کہتے ہیں کہ تنظیم سیکھنی ہے تنظیم سیکھنی ہے. آپ نے ایک جملہ نوٹس کیا ہوگا سننے والوں نے, اسلامی بھائی ہیں کیا اسلامی بہن, میں خاص اہم ذمہ داران سے درخواست کر رہا ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میری تنظیم ہے, یہ جملہ یاد رکھیے گا. ہم میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کی اپنی پوزیشن بھی ایسی ہے کہ آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی میری پہچان ہی دعوت اسلامی بنی ہوئی ہے, کہ وہ دعوت اسلامی کے ذریعے ہم کو جانتے ہیں, مدنی چینل کے ذریعے ہم کو جانتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو جانتے ہیں, یا کسی بہت اہم ذمہ داری نگران کے تحت ہم کو جانتے ہیں, یہ ہماری پہچان بنی ہوئی ہے. اب ہم کوئی مشورہ یا کوئی سی بات کرنے جائیں, آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں نا, دیکھیں یہ میں دعوت اسلامی کے بیاہ پر آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, یہ میری ذاتی رائے ہے. Who are you آپ کی کیا ذاتی رائے ہے, وہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی حیثیت سے آیا ہی نہیں ہے, وہ تو آیا ہی اس لیے کہ دعوت اسلامی کی کوئی مطلب کے نام ہے یا دعوت اسلامی کو کوئی آپ پہچان بنے ہوئے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی بات کرنی ہے مشورہ دینا ہے تو یہ امید سنت کا جو جملہ ہے, یہ دو لائنیں صرف, میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میری تنظیم ہے, پر یہ یاد کر لیں اس جملے کو, انشاءاللہ تعالی راستہ نظر آ جائے گا.
راستہ آپ نے دکھا دیا, ورنہ بہت ساری باتیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں, سارے ہی سمجھدار ہوتے تو بہت سارے دکھ جو ہم اٹھاتے رہتے ہیں وہ اٹھانے نہ پڑتے.
دیتے ہیں اسلام میں مشورے, اور بالکل میرے سامنے ہوا ہے, اور میں دیکھتا رہ جاتا ہوں کہ یار یہ بات کرنے کی تھی نہیں، یہ مشورہ دینے کا تھا ہی نہیں، خاموش ہو جاتے تھوڑا سا، مطلب کہ کچھ نہ کچھ وہ کچھ کر لیتے، کم از کم یہ نہ کر دے، کیونکہ بات کا جو پرابلم ہے نا شاید اسے فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے دو مثالیں تو اپنی بیان فرمائی، اس کے علاوہ نہ جانے کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ مدنی مذاکرہ اسلامی دیکھ رہے ہیں، آگے اس کے ویڈیو کلپس بنتے ہیں ہمارے، تو میری تو تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں سے درخواست ہے، خاص طور پہ وہ جن کی جو خود پہ ایک اچھی پہچان بنے ہوئے ہیں تبھی تو آئیں لوگ آپ کے پاس، ورنہ تو کون آتا ہے ہمارے پاس؟ ہماری پہچان ہی دعوت اسلامی ہے، ہمیں لوگ جانتے ہیں دعوت اسلامی کی وجہ سے. ان کو لگتا ہوگا کہ یار نہ یہ بہت سمجھدار عقل مند اور بہت پہنچے ہوئے ہوں گے، تبھی تو اتنی اہم ذمہ داری پر اتنے آگے ہیں. اور پھر ہم بولے کہ میری ذاتی رائے ہے یا میرا ذاتی معاملہ ہے، تو آپ کی میری ذاتی رائے کچھ بھی نہ رہی، ہمارا سب کچھ جو کچھ ہے دعوت اسلامی ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پر یہ تجربہ ہے کہ مشوروں سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. جی ہاں، آپ سے ایک سے
میں آپ سے مشورے کرتا
نہیں، میری باری تھی،
فائدہ اٹھاتا ہوں.
میں آپ سے کہہ سکتے سر زندگی کے کئی شعبوں میں مشورے لیے ہیں اور الحمدللہ فوائد اور کامیابی کی شکل دیکھنے کی سعادت ملی ہے الحمدللہ. آپ کو سلامت رکھے. دوسرا یہ کہ حضور آپ نے جو فرمایا نا کہ الگ الگ انویسٹر الگ الگ پارٹی سے، اس میں کاروباری لوگوں کی بھی باقاعدہ ایک جملہ ہے کہ انڈے الگ الگ باسکٹوں میں رکھا کرو، کہ اگر ایک باسکٹ گری تو جو انڈے گری ٹوٹے، اگر سارے انڈے اگر ایک ہی باسکٹ میں رکھے، یعنی چھلی جس کو آپ نے بولتے تھے ٹوکڑی، ایک ہی اگر چھلی میں رکھے سارے انڈے اور وہ اگر گری نہ تو سارے انڈے آپ کے ٹوٹ جائیں گے، لہذا الگ الگ باسکٹ میں انڈے رکھنے چاہیے. حضور اس میں ایک اور مشورہ بھی کسی سے کبھی لیا تھا تو بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید اسلامی بھائیوں کو اس کا فائدہ ہو، کہ جب کسی سے انویسٹمنٹ کرنی ہے نا تو یہ دیکھے کہ اس کی گاڑی اٹک اٹک کے چلتی ہے یا وہ مطلب کہ وہ فیلئر پوزیشن میں کاروبار کر رہا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ جو کامیاب ہو ہی نہیں رہا ہوتا کاروبار کے اندر، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرو گے تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی پھنس جاؤ گے. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کاروبار کر رہا ہے اس کی گاڑی سلو ہے صحیح لیکن رکتی ہی نہیں ہے، چل ہی رہی ہوتی ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ عموماً جنرلی طور پر اس کا فیلئر مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. تو ایسو کے ساتھ کم نفع ہوگا لیکن آپ کو کافی سیف سائڈ ملے گی. اور ایک اور بات کاروباری لحاظ سے جو موضوع چل رہا تھا میں عرض کر دوں کہ بات ہوگا اس وقت مارکیٹ کے اندر، یہ میں سمجھے کہ بڑی خیرخواہی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور اس وقت بڑا نفع دینے والے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہو، کیونکہ اس وقت کاروبار کم ہے، لوگوں نے پیسہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے یا اپنے پاس رکھا ہوا، لگانے جیسا ہے ہی نہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر پیسہ. تو بیچارے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہوتے ہیں نا جن کو تھوڑا بہت پیسہ آ جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں انویسٹمنٹ کر دیں گے، تو نفع بہت نظر آ رہا ہوتا ہے ان کو. تو یہ آؤٹ آف نیچر آؤٹ آف پریکٹس بالکل طریقے کار عرف سے ہٹ کر آپ کو نفع دے رہے ہوتے ہیں، ان سے میرا مشورہ یہ ہے کہ بچنے کی میں مشورہ دوں گا، ان سے بچیے گا کہ جو مطلب کہ نفع اتنا مطلب ایک پرسنٹ دو پرسنٹ نفع ملتا نہیں ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ 3% 2.5% 3.5% مجھ سے نفع لے لینا، تو یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ سے پیسے لیں گے اور آپ ہی کی موری میں سے آپ کو 3 مہینے 4 مہینے تک برابر وہ نفع دیتے رہیں گے اور آپ کو بھی لگے گا کہ یار آدمی اتنا اچھا اتنا سچا ایماندار آدمی، بالکل ٹائم پر پہلی تاریخ ہوتی نہیں میرے کو میرا نفع مل جاتا ہے اور جب بولا تھا وہ مل جاتا ہے، وہ دے آپ ہی کے پیسے سے رہا ہے اور آپ 4 آدمی اور اس کے پاس لے آتے ہو، یار یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا انویسٹر ہے، یہ اچھا ہے، اسے نفع بہت اچھا دیتا ہے، پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد شاید آپ کو کہہ دے گا کہ یار وہ آپ کو لوس ہو گیا، اصل وہ آپ ہی کے پیسے سے آپ کو دے رہا تھا. تو اس طرح مطلب کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں چھوٹے انویسٹر جن کے پاس چھوٹی موری ہوتی ہے چھوٹا کیپیٹل ہوتا ہے ان کو تو میں بالکل مشورہ دوں گا بڑی احتیاط کیجئے گا، زمین بڑی سوکھی ہوئی ہے، بڑی پیاسی ہے، آپ کی تھوڑی بہت جو یہ انویسٹمنٹ کی جو فوار ہے نا یہ فوراً چوس لے گی، اس کی کوئی فصل بھی نہیں آئے گی. تو بہت احتیاط سے کام لیجئے گا. اچھے اچھے ہمارے اچھے خاصے لوگ اس وقت بےچارے پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں اور اٹک گئے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں اور ہم سب کی حفاظت کرے.
آپ کو ایمان حسن کی ولادت مبارک ہو.
ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني، إنا أعطيناك الكوثر فدل لربك فانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من اس رمضان میں اب تک پورے روزے رکھے ہیں اور میں نیت کرتی ہوں اس رمضان میں میں پورے روزے بھی رکھوں، میں عرض کرتی ہوں میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
پیارا میاں سنت، الحمدللہ آج میرا پہلا روزہ تھا، اللہ کی رحمت سے اس پہ ملنے والا ثواب میں آپ کو 40 ثواب کرتی ہوں.
بابا میں نے 2 روزے بھی رکھے ہیں،
میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجیے.
اتہور شط ایمان ترجمہ پاکیز کی نفس ایمان ہے، کل معروف صدقات ہر نیک کام صدقہ ہے.
اللہم صدقہ متوفیہ
ہر سادی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروقی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی
جی ہاں، رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منے مدنی منیاں بچے، ان کے جلوے مرحبا، ان کی ادائیں 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو عالم بامل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ان کی ان کے ماں باپ کی ان کے خاندان کی بے حساب مغفرت کرے، اور یہ سب اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کریں، مٹھا مدینہ دیکھیں، بار بار یہ سعادت پائیں. ان کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی دعائیں قبول ہو جائیں. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا پیارے میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر بہنوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے نہ ہو رہے ہوں، تو کیا بھائی کو شادی کر لینی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اب ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوا اور آپ یہ سوال کر رہے ہوں، میں آزمائش میں آ جاؤں، یہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹیوں کو نمٹا دیں، اس کے بعد لڑکوں کو، یہ ہمارے یہاں رواج ہے. شادی تو کرنا مطلب ظاہر ہے کہ اگر بہنیں بعد میں شادی کریں، بیٹا بھائی پہلے شادی کرے، نکاح تو ہو جائے گا. گھر میں ماں باپ کو اعتماد میں لے کر، خاندان کو اعتماد میں لے کر ہی کرنا ہے، میرا مشورہ یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت یہ پتا کرنا تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلہ تھا کہ میں نے تقریباً 10 لاکھ روپے لون لیے اور وہ لون میں نے انویسٹمنٹ کر دی. اب جب میں زکوٰۃ کا حساب کروں گا تو کیا میں وہ 10 لاکھ روپے جو مجھ پہ قرضہ ہے اور جو میں دے رہا ہوں وہ قسط وار جو ہے وہ دے رہا ہوں بغیر سود کے، تو کیا وہ اس کو قرض کو بیچ میں سے مائنس کروں گا یا نہیں کروں گا؟ جزاک اللہ خیرا.
جی ہاں، وہ قرضہ جو ہے وہ تو مائنس ہوگا، قرضے پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
اب انویسٹمنٹ کس طرح کی ہے، اگر تو کسی کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں تو ایک الگ بات ہے،
اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے مال تجارت خریدا ہوا ہو، تو اگر تجارت کا مال انہوں نے خریدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مال تجارت خود زکوٰۃ کے اندر کاؤنٹ ہوگا. دس لاکھ قرض لیا ہے، دس لاکھ کا مال تجارت ہے، دس لاکھ ویسے ہی ان کے پاس موجود ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ دس لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے لیکن بیس لاکھ ان کے پاس ہیں موجود، تو اس لیے دس لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
کہ دس لاکھ پر تو نہیں ہوگی جو قرض ہے، بیس پر ہوگی.
جی نہیں نہیں، دس لاکھ ان کے پاس موجود ہے کیش، دس لاکھ کا لے کے قرض انہوں نے جو ہے وہ سامان تجارت لے لیا ہے، تو اب دس لاکھ مائنس ہوں گے تو دس لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی لازم.
کل بیس لاکھ اب ان کے پاس ہی ہے اس طرح.
حضور آپ نے جو بھی مشورہ دیا ہے، وہ جو مسئلہ بتایا تھا چشمے کی فریم والا، کہ اگر کسی کے چشمے کا کاروبار ہے فریم کا، تو اس کے چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر یہی چشمے والا اگر کوئی ایک نئی ڈیل کر رہا ہے کسی کے ساتھ، نیا سودا کر رہا ہے، اس کی نئی ڈیل ہے کہ وہاں سے یہ پوری لاٹ خریدے گا اور وہیں سے ایک لاٹ بیچ دے گا، الگ سے اس کا ایک ڈیل مل رہی ہے اس کو، اور اس کے اندر اگر وہ انویسٹمنٹ کر کے کسی نئی سی ڈیل سے کر کے اس کا نفع بھی الگ ہوگا، یہ انویسٹمنٹ بھی الگ ہوگا، اگر ایسا کچھ کرنا چاہے تو اجازت ہوگی؟
یہ صورت جائز ہے.
میرا پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، براہ کرم تفصیل سے ارشاد فرما دیں، اور میرے بھائی مرید حسین عطاری کی شفا یابی کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ بہت شفا عطا فرمائے آپ کے بھائی کو.
زکوٰۃ ایسے شخص کو دیں گے کہ جو شرعی فقیر ہے، سید بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی وہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے والدین اور والدین کے والدین جن کو اصول کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی ہے، نہ آپ کی اولاد نہ اولاد کی اولاد میں سے ہیں، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو. اس کے علاوہ جو بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جیسے آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماموں ہیں، خالو خالہ ہیں، پھپھی ہیں، چچا وغیرہ ہیں، تو ان حضرات کو اگر یہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، شرعی فقیر ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
رام مسلمان ہے وہ بھی اگر حقدار تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. بسم اللہ.
نماز تراویح تو سنت موقع ہے، تو کیا اس کی جماعت بھی سنت موقع ہے؟
سنت موقع علی الکفایہ ہے، کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو دوسروں پر سختی تو بھی معاف ہوئی. یہ سب کو یہ وہ عبادت ہے جو رمضان شریف کے علاوہ کی نہیں جاتی. ممکن ہو تو با جماعت مسجد میں جہاں تراویح پڑھائی جاتی ہے، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، نہ وہ وجہ وہ عذر جس کو شریعت عذر تسلیم کرے، ایسی نہ ہو تو پھر با جماعت پڑھنی چاہیے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سنت موقع کا ثواب بھی ملے گا، جتنے بھی شریک ہوں گے نا ان سب کو سنت موقع ادا کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ جماعت میں فائدہ ثواب کے حساب سے بھی زیادہ ہے. یہ ختم قرآن ہو تو پھر اس کا اور ثواب.
امیر اہل سنت کے فرمان کے مطابق ہم اس ماہ رمضان میں چیک اپ فیس میں 50% ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، لیب ٹیسٹ میں 50% ڈسکاؤنٹ اور فارمیسی میں 15% ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سید حضرات کا چیک اپ بالکل فری ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ اسلامی بھائیوں کے لیے جاری رکھیں گے.
انشاءاللہ ہماری پیر و مرشد کی ترغیب دلانے کے اوپر انشاءاللہ رحمان ڈپارٹی ٹیکس کے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سادات کرام جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا فری ٹیکس کیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی انشاءاللہ 50% جو ہے ڈسکاؤنٹ سادات کرام کو دیا جائے گا.
میرا خاور میڈیکل اسٹور ہے. امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ سب جو دوائی لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں ان کو رمضان شریف میں خصوصی ڈسکاؤنٹ کریں، تو میں انشاءاللہ اپنے دوائی لینے والے کسٹمر کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ کروں گا، اور جو سید دوائی لینے کے لیے آئیں گے انہیں فری میں دوائی دوں گا، اور جو مستحق حضرات دوائی لینے کے لیے آئیں گے ان کو بھی فری میں دوائی دوں گا
انشاءاللہ. سوجل امید کرتے ہیں سادات کرام اور دیگر عاشقان رسول کو انشاءاللہ سوجل کی فارمیسی پہ انشاءاللہ 10% تک بالخصوص ہم رمضان میں انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ دیں گے، اور نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کے بعد بھی اس کو برقرار رکھیں.
میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ سادات کرام کو
جس ریٹ پہ میرے کو دوائی ہوگی اسی ریٹ پہ دوں گا، اور عام غریب آدمیوں کے لیے انشاءاللہ 12-13% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوائی دوں گا رمضان المبارک.
ماشاءاللہ اچھے اچھی نیت ہے، اور یہ فری دوا دوں گا یہ تو بڑا دلیری کی انہوں نے، لائن لگ گئی تو پتہ نہیں کیسے اب دیکھو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہے مطلب آزمائش ہے، فری دینے میں آزمائش، اللہ برکت دینے والا ہے.
تو آپ کو لیبورٹری والے اور میڈیکل اسٹور والوں کے بھی
ماشاءاللہ، ہاں یہ فارمیسی جی جی لیبورٹریز بھی آئیں، یہ ان کے حق میں دنیا بھی طور پر بھی نقصان دہ نہیں ہے. اس سے مطلب لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے ان کی یہ تشہیر بھی ہوگی، لوگوں کا رجوع ہوگا. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں رمضان شریف کا احترام، اور یہ اس رمضان کے لیے نہیں، اب یہ فور ایور، آپ کی نسلیں بھی ایسا کیا کریں. اب میں کب تک آپ کو یاد دلاتا رہوں گا یا جھنجھوڑتا رہوں گا، آئندہ سال میں ہوں گا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نا. تو اس لیے اپنی اولاد میں بھی یہ بس بول دیں کہ اب ہر سال رمضان پیکیج ہونا چاہیے، آدھا غریبوں کو، بلکہ ہاں غریبوں کو آدھا اور سادات کرام کو فری، یا جو بھی حسب حیثیت، یا جو آپ نے اس بار کیا وہ ہر بار ہر رمضان شریف میں ہوتا رہے، بیڑا پار ہو جائے گا آپ کی نسلوں کا انشاءاللہ الکریم.
ایک سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ بتا دیں.
درود پاک کی کثرت، درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بندہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. تو اگر ہم کسی کو تحفہ دیں گے، کسی کو دعائیں دیں گے تو کبھی تو متوجہ ہوگا ہماری طرف، پیارے آقا تو ہیں متوجہ. جب درود پاک ہم پیش کریں گے توجہ تو جائے گی نا، انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نواز رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ درود پاک کے بہترین الفاظ کون سے ہیں؟
جو دل سے نکلے. ویسے وہ سب درودوں میں افضل درود ابراہیم، یہ درودوں میں سلام اس میں نہیں ہے. اگر کسی نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ قسم کھائی کہ میں سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا، تو وہ درود ابراہیم پڑھے گا اس کی قسم پوری ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سرفراز احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ قالین پر خوشبو چھڑکتے ہیں. اب وہ جب خوشبو ڈالتے ہیں تو روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، تو قالین پر جیسے ہی سجدہ کرتے ہیں تو خوشبو ناک کے اندر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزے پر اثر پڑے گا اور ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟
روزے پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن عطر اگر یہ ڈالتے ہیں، عطر ڈالتے ہیں تو دھبے تو پڑیں گے، دھبے پڑیں گے، دھبے پر پھر گرد جمے گی، تو یوں کارپیٹ تو نقصان ہوگا اس کو. نہ یہ طریقہ ہے کپڑوں پر یوں اگر یہ یوں چھڑکتے ہوں تو پھر بات کریں گے اپنے سے. کپڑے پہ نہیں چھڑکتے تو یہ اللہ کے گھر کے کپڑے پر کیوں چھڑکتے ہیں؟ عطر اتنے یعنی خوشبودار مسجد کرنے سے یہ تھوڑی کہ خوشبو ہم اس پہ انڈیل دیں، بلکہ وہ اگربتی خوشبو والی، اچھی خوشبو والی وہ جلائی جائے، یا وہ جو دوسری خوشبوئیں بھی جلانے کی آتی ہیں، عود سب سے بہترین خوشبو، قدرتی لکڑی ہے یہ عود، مہنگی بہت ہوتی ہے، اللہ نے دیے تو وہ عود جلائیں. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیا سلائی مچیس کی تیلی جو ہے نا، یہ مسجد میں جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدبو نکلتی ہے. تو یہ چیزیں جو بھی خوشبو کی اگربتیاں یا جو بھی یہ عود وغیرہ، تو یہ باہر اتنی دور سے اس کو جلا کے لائیں کہ اس پہ مطلب وہ مسجد بدبو نہ پہنچے. اب رہا یہ کہ عود کی لکڑی وغیرہ جلانے کے لیے الیکٹرانک سامان آتا ہے، الیکٹرانک جیسا مخصوص اس کا پوٹ آتا ہے برتن، اس میں رکھی جاتی ہے. اب یہاں یہ ایک ذہن میں بات آ رہی کہ چونکہ ہر مسجد میں اس کا عرف نہیں ہے، تو یہ لگائیں گے خوشبو کے لیے تو بجلی صرف ہوگی اس پر، بل مسجد کے ذرا چندے سے پیمنٹ کر رہا ہوگا، کرتے ہیں اس کا نہیں. ایکچولی بجلی کا مالک مسجد نہیں ہے، بجلی تو آ رہی ہے، مطلب یعنی کہ جب صرف کر لیں گے تو اب اس کا یعنی کہ بل پیمنٹ کریں گے تو اب یہ کہ اگر مسجد کے چندے سے دیا جا رہا ہے تو اس میں سمجھ نہیں آ رہی. البتہ یہ کہ کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص ہے جو اس کا مسجد کا بل پیمنٹ کر رہا ہے تو اسے پوچھ لیا جائے کہ ہم یہ خوشبو کا بھی لگا دیں بجلی میں, تو وہاں بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تو لگا لیں, پھر تو وہ چیز ختم ہوگی. لیکن مسجد کے اس سے پتا نہیں ہے, مطلب یعنی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا یہ اسی طرح کا پوٹ یہ جو لگ رکھا ہو نا خوشبو کے لیے. کیا
یہ ممکن ہے کہ امام صاحب جو نمازیں پڑھاتے ہیں یا جو جمعے میں عموماً ہوتے ہیں تو محلے کے بھی نمازی ہوتے ہیں یا جو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس طرح دو چار جمعے تک یا کچھ وقت تک اعلان ہوتا رہے کہ آپ جو مسجد کو چندہ دیتے ہیں تو مسجد آپ کا چندہ مسجد کے ان ان کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے, اس طرح کا اگر کوئی اعلان ہوتا رہے چند ہفتوں تک تو, اور جو نیا چندہ آ جائے, ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہر مہینے نیا چندہ ہی آتا ہے تو ختم ہو جاتے پیسے, اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ایک مسجد کے لیے اس بات کی اجازت ہو جائے کہ وہ اس طرح خرچ کر سکے.
سمجھ میں آ نہیں رہا, باہر ملکوں سے بھی لوگ دیتے ہیں, اس طرح بہنیں دے رہی ہوتی ہیں.
نہیں ہمارے لیے نہیں, میں جنرل ایک محلے کی
میں بھی جنرل ہی بات کر رہا ہوں کہ محلے ہی کا آدمی دے یہ ضروری نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
گزرتے ہوئے آدمی نے نماز پڑھ لی دے دیا نکل گیا,
درست کیا
واللہ اعلم, مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی. اور یہ معذرت, وہ اپنے جیسے یہ فیضان مدینہ کا ہے نا, یہ ایک دعوت اسلامی کا مرکز ہے. اب جیسے اتنی ساری بتیاں کیمروں کے لیے جلائی جاتی ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا اس میں چندہ ہے اور اس کی ترکیبیں ہیں اور رہنما شریر لی ہوئی ہے, ورنہ عام مسجد میں جیسے کیمرے آ گئے اور کوئی وقتی طور پر اجتماع ہوا اور اس میں بتیاں دھوم سے جلائی گئیں اور روشنائی کی گئی, کیمرے کی بھی لایا جو بھی بجلی ہے وہ مسجد کے چندے سے ہی اس میں یہ سب کیا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے یہ بہت پہلے سمجھایا ہوا ہے, کوئی کر رہا ہے تو اس کی ذاتی ذمہ داری ہے, مسجد نے اجازت نہیں اس کی کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے. تو کبھی کبھار سال کے بیچ میں ایسا ہوا تو اس کے لیے مسجد کا چندہ استعمال نہیں ہو سکے گا. اب فرمائیے.
بس وہی جو نگرانی شروع بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ جب معروف ہو جائے نا بات کہ یہ اس کام میں اس مسجد کے اندر یہ کام ہوتے ہیں تو اب ہر فرد کو وہ چیز معلوم ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن معروف ہو گئی وہ بات کہ یہاں یہ کام ہوتے ہیں تو پھر اس میں وہ چندہ استعمال کیا جا سکتا,
وہی عرف ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا, تو اب اس کا عرف نہیں ہے, کیمروں کا جلسے کا عرف ہے, محفل نعت کا عرف ہے, تو اس کے لیے بجلی استعمال کرنا وہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے, اور جب کیمرے آتے ہیں اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, اس کے لیے اسپیشلی بجلی استعمال ہوتی ہے, بڑے بڑے بلب لگانے پڑتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی اچھی رہے.
میں نے ابھی ہمارے دو کیمرہ مین ہیں یہاں, ان سے بھی میں نے دریافت کیا کیونکہ یہ پالیسی دی گئی ہے, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے او بی وین کا جنریٹر ہے, دیگر جنریٹر ہوتے ہیں, ہم اسی سے سارا سسٹم لے کر چلتے ہیں, بلکہ ایک کیمرہ مین مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے کیمرے کی جو بیٹری ہے وہ بھی ہم مسجد کی بجلی سے چارج نہیں کرتے.
الحمدللہ,
تو یہ ابھی بتا رہے ہیں, اللہ نے چاہتا ایسا ہی ہو رہا ہوگا.
یہ بہت پرانا اپنا فیصلہ ہے اس طرح کا کہ بجلی ان کی استعمال نہیں کرنی مسجد کی, اسپیشلی مسجد کو سجا دیتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں کہ کبھی سال بیچ میں یا کبھی کبھار یہ مدنی چینل والے آتے ہیں, ان کے لیے ایکسٹرا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات. اب خدا بہتر جانے, ہو سکتا ہے کوئی اسپیشل اس کے لیے چندہ ہوتا ہو, خدا بہتر جانے. بڑی راتوں کو سجاوٹی ہمارے یہاں عرف ہے, کوئی جلسہ ہو محفل ہو اس کے لیے بھی عرف ہے, بتیاں جلائی جاتی ہیں. لیکن جب مدنی چینل جاتا ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی مطلب یعنی کہ دھمال ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیاض بشیر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کب پاک ہوتی ہے, اور ایک یہ سوال ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت 40 دن تک بچے کی ولادت کے بعد یہ کھانا نہیں پکا سکتی, اور اسی طرح کیا اس کے برتن یہ کھانے کے الگ رکھنے چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ایسا کچھ نہیں ہے, عورت کے لیے 40 دن کی بھی قید لوگوں نے لگا رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ نفاس جو ہوتا نا وہ یا تو مطلب فوراً ہی بند ہو جاتا ہے, مخصوص جو رتو بتاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے, انتہائی ٹائم اس کا 40 دن ہے. کہ اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہیں ہوئی تو پھر وہ بیماری ہے, یہ عورت پاک ہو گئی, نہا دھو کر اپنے نماز روزے وہ کر سکتی ہے, بلکہ کرنے ہوں گے. یہ مطلب پھر چولہا نہ جلائے تو روٹی نہ پکائے, کھانا نہ کھائے, کھانا نہ پکائے, یہ سارے لوگوں نے اپنے لیے خما کا مصیبتیں کھڑی کی ہیں. خیر بہو کو تو سکون کا سانس ملے گا, پکانا نہیں پڑے گا کیوں نہیں پکائے, لیکن ورل شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں اور کئی چیزیں نہیں کھاتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے ہماری صحت خراب ہوگی. بہت سی چیزیں نہ کھانے والا یہ شخص کسی کا حق کھاتے ہوئے ذرا بھی خوف نہیں کھاتا. پیارے امیر علیہ سنت, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
صحت کے لیے جو مضر چیزیں نقصان دہ وہ بھی نہیں کھانی چاہیے, اور کسی کا حق تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے, اور خوف کھانا چاہیے. انہیں کھانا یہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہی ہے. ماشاء اللہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے آپ کا. واقعی یعنی کہ وہ ہے ایسا ہی کہ لوگ مضر چیزیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اس سے کتراتے ہیں, سمجھدار, اور اکثریت سمجھدار نہیں ہے. رمضان میں تو زیادہ نہ سمجھ ہو جاتے ہیں, وہ خوب کھاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے کھانے بھی نہیں لاتا ہے. خیر, اور بقرعید میں بوٹیاں خوب کھاتے ہیں, اس میں بھی بہت سال میں ایک تو موقع ملتا ہے یار. جی, تو ہر وقت یعنی کہ مضر چیزیں کھانے سے, نقصان دہ چیزیں کھانے سے تو بندے کو بچنا ہی ہے. سو دبا کے ایک دبا پرہیز ہے. باقی یہ کہ دوسروں کا حق کھانے سے بھی لوگ بچتے ہیں, ایسا نہیں ہے نہیں بچتے. نیک لوگ دوسروں کا حق نہیں کھاتے, لیکن ایک چوٹ ہے کہ لوگ دوسروں کا حق ہڑپ کر بھی جاتے ہیں, یتیموں کا حق ہڑپ کر دیتے ہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بیٹی کا یا مطلب بہن کا حق خاص کر ہڑپ کر جاتے ہیں, بھائی نہیں دیتے. یہ ظلم کرتے ہیں, اس کا انجام دنیا میں بھی خراب آخرت میں بھی خراب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاجر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد اپنی غذا پاک کر لو, مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے بن جاؤ گے, انہیں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے, اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. حوالہ الموجم الاوسط جلد 5 پیج نمبر 34, حدیث نمبر 6495, دارالفکر بیروت. یہ حدیث سے پاک, دوسروں کا حق جو کھاتے ہیں نا, یہ ان کے لیے بہت بڑا مطلب ہے کہ توجہ دلانے کا سامان ہے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے اور بدن غبار آلود ہے, اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام اور غذا حرام ہو, پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آئے آئے, آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اپنی روزی پر بھی تھوڑا توجہ دے دے بندہ. سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اے ایمان والو, باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو. اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے, جیسے سود, چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا, جھوٹی قسم, جھوٹی وکالت, خیانت اور غصب یعنی چھیننے کے ذریعے مال حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ حوالہ تفسیر خازن سورۃ النساء تحت الآیہ 29 جلد 1 پیج نمبر 370۔ وہ حرام کھانے والے کو بھی اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کر غلط رہا ہوں، یہ بہت غلط ہے، اور ابھی یہ وعیدیں آپ نے سنی تو اس سے اور مطلب یہ کہ انشاءاللہ ذہن بنے گا احتیاط کا۔ سیرات الجنان میں لکھا اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا یعنی کم ناپ تول کرنا، ڈنڈی مارنا اس کو بولتے ہیں کہ جھکتا ہوا تول دیتے جان بوجھ کے دھکا مار کے، پہلے یوں ہاتھ کے ہوتے تھے تو یہ دیکھے والے تماشے کہ یوں کر کے یوں اٹھاتے تھے، کم چیز بھی ہے وہ وزنی ہو جاتی تھی، وہ ڈنڈی مار کے سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا یعنی ملاوٹ بتائے بغیر، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری، پرچیاں بھیج کر ہراساں پریشان کر کے مال خوف زدہ کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ حرام طریقوں کی کچھ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور حرام طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہ کسی کا حق مارنا جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، قیامت کے دن بہت بری طرح بندہ پھنسے گا جس کا اس طرح اس نے ظلمن مال لیا، تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، نیکیاں بھی نہ رہیں تو یہ کہ اس کے گناہ سر پہ لینے پڑیں گے، اس طرح اگر نیکیاں تھی بھی تو یہ اہل حقوق لے جائیں گے اور بندہ جہنم میں گر پڑے گا، ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک سے ہم اس عافیت چاہتے ہیں، کسی کا حق تلف کیا تو دنیا ہی میں اس کا بس چکا دے اور معافی مانگ لے، اللہ سے بھی توبہ کر لے، ورنہ یہ کہ ہم یعنی کہ نہ ملاوٹ والے مال دھوکے سے یہ سب کمائیں، ہمارے بال بچے کھائیں اور آخرت میں ہم پھنس جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت گھاٹے کا خسارے کا نقصان کا سودا ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی نبی صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ارتکاب کرنے کی ضرورت اور اہمیت بیان فرما دیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتکاب کے لمحات کس طرح گزارا کرتے تھے؟
ارتکاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی کیا ہے، 20 دن کا بھی کیا ہے، 10 دن کا بھی آپ نے کیا ہے، اور مقصود جو بتایا گیا کہ شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش، تو آخری عشرے کے یعنی آخری 10 دن کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر، یعنی کہ اس کی یوں ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتانا، اب آپ کو تو اللہ نے علم دیا ہے تو بتانا چاہتے تھے لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے آپس میں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین یعنی جو فکسنگ تھی وہ اٹھا لی، کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہوگی، یہ فکسنگ اٹھا لی گئی، اب تم اسے عشرے آخری عشرے کے آخری 10 دن کے تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ مضمون حدیث پاک کا، ظلم ایسا ہے کہ میرا آچری میں لکھا کہ بٹیریں، بٹیر آپ نے نام سنا ہوگا، پرندے کھائی جاتی ہیں، حلال ہیں، بٹیریں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ کہ لڑنا جھگڑنا، یہ تو لوگ مسجدیں بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، آسرا نہیں کرتے، لڑ پڑتے وہاں بھی، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تو یوں ہم اہمیت اس کی کہ لیلۃ القدر کی تلاش، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ عبادت مزید اس میں کرتے تھے احتکاب میں، پیارے آقا کا تو ہر لمحہ ہر سانس عبادت پہ گزرتا تھا، کوئی لمحہ کوئی گھڑی گھنٹہ سیکنڈ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ گزرا کہ جس میں ثواب کا کام ہر وقت ذکر اللہ جاری رہتا. اب ذکر سے مراد وہی کہ اللہ 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 یہ بھی ذکر ہے, لیکن یہی جیسے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا اس وقت یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے. میں جیسے ابھی ذکر کر رہا ہوں آپ ذکر سن رہے ہیں, تو ہم سب اس وقت ذکر اللہ میں گویا مشغول ہیں. قرآن و سنت کا بیان یہ بھی ذکر میں ہے, نعت شریف بھی ذکر میں شامل ہے, خطبہ اپنے دعا سب ذکر ہے, نماز یہ بھی ذکر ہے اور اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, میری یاد ذکر من یاد, میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز میں تو کئی طرح کے ذکر ہیں, سارے ذکر ہیں سمجھو. ذکر کی ویسے تین قسمیں مین, ذکر باللسان, ذکر بالقلب, ذکر بالجوارح, زبان سے ذکر, دل سے دل کا ذکر, اور جوارح معنی اعضاء باڈی پارٹس کا ذکر. تو نماز میں زبان سے سورہ فاتحہ ثنا وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہی نا تسبیحات, یہ زبان کا ذکر ہو رہا ہے, اور دل میں خشوع و خضوع صرف اسی کی یاد, توجہ ادھر ادھر ذہن کو بھٹکنے نہیں دینا ہے, تو یہ ذکر بالقلب. اور اعضاء رکو میں گئے تو یوں انگلیاں رکھو, یوں پاؤں رکھنا ہے تو یہ, سجدے میں یوں ناک رکھنی ہے تو یوں پیشانی, یہ سب ذکر بالجوارح, یہ اعضاء کے ذکر ہیں. یہ کر رہے ہو بہترین ورزش بھی ہے یہ نماز کی, نماز پڑھنے والے کی. الحمدللہ نماز جو یہ بہترین ذکر ہے. حج میں بھی اسی طرح مطلب ہے نا کہ وہ ذکر بالجوارح تو مین ہے, اس میں سفر ہوتا ہے. تو بہرحال کہ ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں.
سرگی اتار عبد الحسیم اتاری قادی رضی زی یو کے سے عرض کر رہا ہوں, بیٹھیں گے قصبے سے. میں نے شیخ طریقت رہبر طریقت حکیم الامہ حضرت علام شاہ میرے ماوا میرے ماجا محمد اتار قادی رضی زی دام برکات وعالیہ وعاتہ البقاہو کے برگاہ میں عرضی ہے, بلا لو یو کے والے طرف رہے ہیں آپ کی دیدار کے لیے, آپ کے قدم شریفین بہرین ظاہرین میں حاضری کے لیے ہاتھ اٹھا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہے اور آپ ٹھٹا دیں گے ٹھاٹا ٹھاٹا مند سمندر جوبن پر آ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا. ربیع الاول شریف میں بھی نہیں حاضر ہو سکتا, آپ کی مرضی تھی آپ نے بلایا نہیں ہے, اب رمضان میں 26ویں کم از کم آپ کے ساتھ گزار سکوں, آپ کے مدنی مذاکرے, آپ کی زیارت, آپ کے نورانی چہرے کی زیارت, آپ کی صحبت اور آپ کے ملفوظات عالی اطہار باہر. بابا ہاتھ اٹھا دے, بابا ہاتھ اٹھا دے, دعا فرما اے میرے دل کی آ بگینہ, میرے دل کی راحت چین اطہر, مرشد کریم ایمان کی سلامتی, دعوت اسلامی میں استقامت, آپ کی اطاعت, آپ کی شورا کی اطاعت, آپ کے دامات کی اطاعت, آپ کی آل کی اطاعت, بس آپ دعا فرمائیں, بس آنا جانا رہے, بس یہ بیچ میں آ رہا گیا آپ کی مرضی ہے, بس بلا لے آپ بلا لے.
یہ کیسے ہیں؟
اچھا عبد الحسیب
ماشاء اللہ, ہم بولنا چاہتے ہیں دیوان کی آواز, اللہ اسباب کر دے تو بالکل عالم مدینہ مرکز فضان مدینہ میں تشریف لیا ہے, اور کیا عرض کروں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. فیس بک کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا, اور ہر اس چیز سے بچا جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی, کیا اس طرح دعا کر سکتے ہیں؟
جو مانگا
جی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یا اللہ مجھے ساری بھلائیاں عطا فرما, یہ بھی نہیں بول سکتے نا کہ نبوت بھی بھلائی ہے جو یقیناً نہیں مل سکتی. تو قرآن کے قرآن کریم میں جو بھلائی وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے ہمارے رب مجھے دنیا میں بھلائی دے. ہر بھلائی کا تو تذکرہ نہیں ہے اس میں. ہر مصیبت سے اللہ بچائے, ہر بیماری سے آپ کی حفاظت کرے, یہ جملے بولنے والے نہیں ہیں. یا اللہ مجھے بیماری سے بچا, مجھے مشکلوں سے, میری مشکلیں آسان کر, یہ محتاط ہیں جملے الفاظ. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدہ مند ہوتی ہے. نزلہ جو میرے حدیث میں تو ہے, نزلہ خارش اور آشوب چشم, آنکھوں کی ایک بیماری جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہے, پانی بہتا ہے, گدلہ. وہ مطلب یعنی کہ ان تینوں بیماریوں کو ناپسندیدہ مت جانو. جہاں وہ مریض کو دیکھنے کی دعا پڑی جاتی نا کہ وہ بیماری نہیں ہوگی, اس پر اعلی حضرت نے یہ حدیث کوٹ کی ہے. اور شاید حدیث میں یا پھر اعلی حضرت نے اس کی شرح اس طرح فرمائی ہے کہ خارش کوڑ سے بچاتی ہے. کوڑ جو سفید داغ ہو جاتے ہیں, یہ خطرناک, آدمی کا کوہلیہ بگڑ جاتا ہے اس سے. اور آشوب چشم سے آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوتی ہے. اور نزلہ یہ بھی کئی بیماریوں,
کینسر کا پڑا تھا
جی,
کینسر کے تعلق سے پڑا تھا. نزلے سے نزلہ کینسر سے بچاتا ہے.
اچھا, یہ
پڑا تھا مجھے, یاد پڑ رہا ہے.
نزلہ کینسر سے بھی بچاتا ہی,
بھی بچاتا
ہو. تو یہ ان بیماریوں کو دیکھ کر نہ پڑا جائے کہ پھر کبھی بھی نزلہ نہیں ہوگا, یا کبھی بھی خارش نہیں ہوگی, یا کبھی بھی آنکھوں کی یہ بیماری آشوب چشم نہیں ہوگی, تو یہ کہ پھر یہ خطرات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ دعا جو ہے یہ اپنے ملفوظات اعلی حضرت جو ہے نا اس میں تو ہے, اور بھی شاید اپنی کئی کتابوں میں ہوگی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ کسی مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی جائے تو وہ بیماری نہیں ہوگی. اب اعتقاد ہونا چاہیے. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سخت بیمار ہو گئے, اسی کے ضمن میں یہ سارا بیان ہوا ہے. سخت بیمار ہوئے, کوئی مخصوص بیماری ان دنوں پھیلی ہوئی تھی. اب وہ بھول گیا ہوں, تاؤن یہ پلیگ انگلش میں بولتے ہیں, چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے. تاؤن میں اموات بھی ہو رہی تھی اور مطلب پھیلا ہوا تھا. تو ڈاکٹروں نے علامات دیکھ کر اپنے ڈاکٹری کے حساب سے اس کو تاؤن قرار دیا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے ہو ہی نہیں سکتا, مجھے ہو ہی نہیں سکتا. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ یہ دعا کا, پھر آپ نے کہا میں نے تو یہ تعاون والے کو دیکھ کر ہی دعا پڑھ لی ہے, مجھے کیسے ہوگا. ڈاکٹری غلط ہے, ڈاکٹری کی جو تحقیق ہے یہ غلط ہے. میرا حدیث پر ایمان ہے. تو ایسا ایمان ہو, ایسا ہے نا کہ یقین محکم ہو, مضبوط, جس کو مضبوط عقیدہ ہو تو فائدہ ہوگا. عوام بھی اس کو بولتے ہیں لیکن مضبوطی ہمارے اعتقادات میں اتنی ہوتی نہیں ہے. تو یوں اعلی حضرت پھر آخر کار وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ تعاون نہیں تھا, اور میرے کو نہیں ہو سکتا. تو ایسے تھے میرے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ. پھر یہ اسی ضمن میں یہ دعا کے فوائد, اور آپ نے فرمایا کہ میں تو غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر, اس کے مردے کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یہ جس مرض میں مرا ہے, کہ کفر یہ سب سے خوفناک مرض ہے, جس مرض میں یہ مرا ہے یہ بیماری مجھے نہ ہو. سب سے بڑی بیماری ہے کفر کی. اب اسی طرح اس سے کوئی اگر نکالتا ہے کہ بھائی جو جواڑی ہے اس کو دیکھ کر پڑا, شرابی ہے اس کو دیکھ کر پڑا کہ مجھے یہ مرض نہ ہو, یا کسی فاسق مولین کو دیکھ کر پڑا نہ ہو, اس میں کہ مجھے یہ فسق کی بیماری نے میں گناہوں میں نہ پڑوں وغیرہ. اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر تو میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, بلکہ کسی مریض کو بھی دیکھ کر پڑھیں اس کو پتہ نہ چلے اس طرح پڑھنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے دل کو چوٹ لگے، پریشانی ہو اس کا دل، مجھے دیکھ کر اس سے بچنے کی اس طرح دعائیں پڑھ رہا ہے، احتیاط کرنی اچھی. اور فاسقین کو دیکھ کر پڑھنا، میں پڑھا نہیں ہے کہیں، میرے ذہن میں اسے آیا کہ یہ بھی بیماریاں ہیں، بد مذہب ہے جیسے اس کو دیکھا، تو یہ پتہ نہیں ہے مجھے کہ اس میں کوئی بزرگوں سے منقول ہو، ایسا مجھے یاد نہیں ہے.
جی ابا، وہ جو بھی سوال ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعا مانگنے کا، تو جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے جن میں سے کچھ ہمیں یاد نہیں رہتی تھیں، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں جن میں سے ہمیں کچھ یاد نہیں رہتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہاری ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ان تمام کے لیے جامع ہو، یعنی اس تمام چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں. تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور تو ہی مدد فرمانے والا ہے، تیرے اللہ ہی کی طرف سے طاقت و قدرت ہے.
ہر خیر،
یہ الفاظ ہیں اس کے اندر کہ حضرت وہ ابو امامہ بھائی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں دعا مانگو، اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
شرح اس کی کچھ ہوگی؟
اس کے شرح میں امام ابن علان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہاں من جو ہے وہ تبعید کا، یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جن چیزوں کی خیر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جن خیر کے جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اس میں سے ہمیں عطا فرما، یعنی جو خیر ہمارے لائق ہے، ہمیں مل سکتی ہے، وہ ہمیں عطا فرما.
سبحان اللہ.
یعنی یہ جب من کہیں گے تبعید کا، تو اس کا مطلب بعض چیزیں اس میں سے عطا فرما، پھر وہ وہی ہوں گی جو ہمارے لائق ہو سکتی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ جو میں نے عرض کیا نا، وہ ہر بھلائی نہ مانگے، وہ اس میں احسن الویعہ لآداب الدعاء.
اس میں بھی تمام بھلائیوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو
خیر مانگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا یہ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ جو جوری آتی ہے وہ ملک الموت یعنی اجرائیل علیہ السلام کے دیکھنے سے ہے، اس لیے آتی ہے، تو کیا اس وقت کوئی دعا پڑھنے کی آتی ہے، اور کیا ملک الموت علیہ السلام سے دعا کا کہہ سکتے ہیں؟
حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام، ملک الموت کا تو معنی ہوگا موت کا بادشاہ، ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، ملک الموت، ملک یہ موت کا فرشتہ، ملک الموت. حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام پر روزانہ 5 مرتبہ گھروں میں غور سے دیکھتے ہیں، اور روزانہ ہر آدمی کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے انسان کو جھرجھری آتی ہے. اب اس وقت کی کوئی دعا تو پڑھی نہیں ہے، البتہ یہ کہ عافیت کی دعا مانگنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک اللہم اختم لنا بخیر، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا مطلب کوئی سی اپنی زبان میں بھی اگر دعا مانگ لے آخرت کے تعلق سے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے، تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں، منع بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی اللہ پاک آپ کی آپ کے والدین کے بے حساب بخشش فرمائے۔ پیارے مرشدی آپ کی بہت ہی پیاری کتاب مدنی پنج سورہ، کیا بات ہے اس کتاب کی، ماشاءاللہ آپ نے اس کتاب کے اندر فیضان بسم اللہ شریف، فیضان ذکر اللہ، فیضان تلاوت، فیضان درود، اسی طرح فیضان دعا، اور ماشاءاللہ فیضان اوراد، فیضان نوافل، فیضان روزہ، اور پھر ماشاءاللہ اسلامی مہینوں کے مختلف اوراد و وظائف اور ان میں عبادت کرنے کے فضائل، اور اسی طرح ماشاءاللہ یا سیدی آپ نے اس کتاب کے اندر بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ صفحہ نمبر 360 میں آپ نے تحریر فرمایا گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا اس سے بچا جائے، اور اسی طرح آپ نے صفحہ نمبر 370 پر تحریر فرمایا ہے محتاط آدمی سدا سکھی۔ تو پیارے امیر سنت اس کی وضاحت فرما دیں، محتاط آدمی سدا سکھی کیسے رہتا ہے؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے تمام دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے۔
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب، وہ گجراتی کہاوت ہے چیتیا نر سدا سکھی، یا چیتیا یا چیتنا، جو چیتا ہوا ہے وہ محتاط، تو اس کا میں نے محتاط آدمی سدا سکھی، میں اردو میں یہ اس کا کرتا ہوں۔ اردو کی یہ کہاوت ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے، گجراتی کہاوت ہے چیتیا نر سدا سکھی، یعنی جو محتاط آدمی ہوتا ہے وہ سدا ہمیشہ سکھی رہتا ہے، نا کہ مطلب ہلاکت سے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ جو اندھا دھند کام کرتا ہے نا تو وہ آزمائش پہ پڑ جاتا ہے، جیسے بچے بے تحاشا بھاگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، ہوش نہیں ہوتا، گرتے ہیں تو بیچاروں کے بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، کسی سر پھٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عام طور پر نادان بچوں کے، بچے ہوتے ہی نادان ہیں عام طور پہ، یہی ہوتے ہیں بےچارے، یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال اتنے سارے مجھے آپ سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب سبھی زخمی ہوئے ہوں گے، میں بھی ہوا ہوں بچپن میں زخمی، ہاں ٹانکے بھی لگتے ہیں، ہاتھ پیر بھی باز ہو کے ٹوٹتے ہیں، کہ وہ ہاں اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں بچے، ٹکرا جاتے ہیں ادھر ادھر، یا پاؤں پھسلتا ہے تو دھاڑ کر کے گرتے ہیں۔ یہ تو یہ کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے، یہ بھی ایک مہور ہے، یعنی کہ ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے ہر معاملے میں، چلنے میں، پھرنے میں، آنے میں، جانے میں، پینے میں، کھانے میں، سب میں احتیاط۔ تو جو محتاط رہتا ہے، غذا میں محتاط، معاملات میں محتاط، کسی سے اگر پارٹنرشپ کرنی ہے اس میں احتیاط، جو کاروبار شروع کرنا ہے اس میں احتیاط، گاہک سے ڈیلنگ کرنی ہے اس میں احتیاط، یہاں ڈیلنگ میں تو گناہ بہت زیادہ ٹھکاٹک ہو جاتے ہیں، پتا ہوتا ہے تب بھی ہو جاتے ہیں، مال کی ہرس جو ہے نا وہ کروا دیتی ہے، جھوٹ بلوا دیتی ہے، بلا وجہ جھوٹی تعریف کروا دیتی ہے اپنے مال کی۔ تو ہر معاملے میں آدمی جو اگر محتاط ہونا تو دنیا میں بھی نقصانوں سے بچے گا، اخروی نقصانوں سے، آخرت کے نقصانات سے بھی محفوظ رہے گا۔ محتاط آدمی سدا سکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پائے اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، یعنی تکبیر تحریمہ کہیں ہاتھ نہیں باندھے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
ہاتھ باندھنا تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر رکوع میں چلا جاتا ہے اس طرح، تو اگر امام کے ساتھ پہنچنے تک اللہ اکبر اس کی، یعنی اس سے پہلے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچائے تو نہ پہنچ سکے، اور اس نے یہ اللہ اکبر اس پیریڈ میں کہہ لی، تو یہ قیام میں آ گیا۔ قیام کی تعریف یہی ہے کہ سیدھا کھڑا ہے نا، یا اتنا جھکا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچیں گے، کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے تو اب رکو شروع ہو گیا، کھڑا ہے جب تک اتنا تھوڑا سا جھکا ہے تو بھی قیام میں، اور قیام فرض ہوتا ہے فرضوں میں وغیرہ، خیر تو اس میں اپنے اتنے میں اگر پوری تکبیر ہو گئی اس کی تو اس کا فرض، دو فرض ادا ہو گئے، قیام بھی اور تکبیر تحریمہ پوری کرنے میں، اور رکوع میں چلا گیا، یہ کہنا پورا کر کے اب ہاتھ بڑھ گئے اور گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اس کو رکعت مل گئی۔ اور صحیح طریقہ، بہتر طریقہ وہی ہے جو درست طریقہ، کہ ایک بار تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر وہ کر لے، ہاتھ نہ باندھیں، جبکہ اتنا موقع نہ ہو ثنا پڑھنے کا تو ہاتھ جو کھڑا ہو یا بس تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ کر، اب دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے. یہ رکوع کی جو تکبیر سنت ہے یہ بھی ادا ہو جائے. اور اگر تکبیر تحریمہ پوری تو ہو چکی اس کی ہاتھ بڑھانے تک، اور اب یہ کہ وہ جھکا اور جھکتے امام بھی کھڑا ہوا، تو اب اس کو معمولی شرکت امام کی اس پیریڈ میں، کہ امام اتنا ابھی تک اٹھ نہیں پایا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، ابھی تک وہ رکو کی کیفیت میں امام موجود ہے، تھوڑا اٹھنے سے نہیں ہوگا کہ ابھی ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس کے. اس دوران اگر وہ تکبیر کہنے والے جو اللہ اکبر پوری کرنے کے بعد مثلا دوسری اللہ اکبر کہی، اور اس میں اس کی امام کے ساتھ شرکت ہو گئی رکوع میں، معمولی سی قلیل مشارکت بارش نے لکھا ہے، تو اب بھی اس کو رکوع مل گیا، اور رکوع مل گیا تو اب یہ رکعت مل گئی. بعض لوگ تو بس وہ امام صاحب جب قعدے میں ہوتے تب بھی وہ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنے لگتے ہیں، تو امام پھیر لیتا سلام، ابھی بیٹھ نہیں پاتے کہ امام سلام پھیر لیتا ہے، تو یہ پھر سمجھتے ہیں جماعت مل گئی. جماعت نہیں ملی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھنا ضروری ہے، تو یہ آخری قاعدہ اس کو ملے گا. اب پوری التحیات بھی اس کو پڑھنی ہے، اور اب التحیات تو پوری کر کے درود شریف نہیں پڑھنے، التحیات تو پڑھ کے اٹھے اور باقی ہے اپنی چاروں رکعتیں گئی ہیں تو چاروں پوری کرے. آخری میں بھی قاعدہ اس کو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان والا نیک عمل دیا ہے، اگر کسی کو اس کی دعوت دی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اب عمر بڑی ہو گئی ہے، یا کہتا ہے کہ شرم آتی ہے، آپ رہنما ارشاد فرما دیجیے.
بالکل بڑی عمر ہو جائے تب بھی وہ علم دین حاصل کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، اس کی کوئی مطلب یعنی کہ ممانعت نہیں ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا کہ 100 سال سے بھی اوپر عمر تھی ان کی، بتایا جاتا تھا 100 پتا نہیں کتنی تھی، 100 کے اوپر 5, 7, 10, 12، بمیں بھی سفید، بال بھی سفید، بالکل یعنی کہ پہچانے بھی جاتے تھے کہ یہ بالکل ضعیف ہیں. یہ اس طرح بھائی کے پاس بیٹھ کر قاعدہ پڑھ رہے تھے، مدنی قاعدہ پتا نہیں اس وقت تھا یا نہیں تھا، ورنہ قاعدہ پڑھ رہے تھے، شاید مدنی قاعدہ نہیں تھا اس وقت اپنا، کوئی اور قاعدہ اپنا تھا، تو وہ پڑھ رہے تھے. یوں مطلب آخری عمر میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا تو ثواب ہی ثواب ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صاحب جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا، ان کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی لائے تھے جبریل امین کہ آپ کو اللہ پاک سلام فرما رہا ہے، اور اس شخص کی عمر 1 ساعت رہ گئی ہے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، بے قرار ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگے، پتا ہے کہ ابھی جانے والا ہوں میں، تو لاسٹ ٹائم بالکل علم دین حاصل کرنے میں لگے اور وفات ہو گئی. راوی کا کہنا ہے کہ غالباً عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تھا. تو یہ علم دین کی اتنی اہمیت ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا، تو جب وہ فوت ہوگا اسے شہید کا مرتبہ ملے گا. حوالہ کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 162، حدیث نمبر 28843. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر یعنی علم کی باتیں سننے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا. حوالہ سنن الترمذی جلد 4 پیج نمبر 348، حدیث نمبر 2686. اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور شوق ہوگا، جس حرص و شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. علم دین حاصل کرنے کا اتنا جذبہ، حرص، شوق ایمان پر خاتمے کا سبب ہے. یہ بھی حوالہ لمحات التنقیح جلد اول پیج نمبر 569.
سر میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر ایک بندے سفر میں ہو اور استطاعت وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہوں تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے کہ نہیں، یہ مجھے بتا دیں.
سفر میں روزہ رکھنا اگرچہ رعایت ہے کہ اسلامی سفر ہو، شرعی سفر، تو روزہ نہ رکھنے یعنی بعد میں قضا کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن رکھ لے اور رکھ سکتا ہے، کوئی ایسا اس کے لیے مشکل نہیں تو افضل ہے.
ناظرین، اسلامی معاشرے میں عورت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کہیں پر ماں، کہیں پر بہن، کہیں پر بیٹی، اور کہیں پر زوجہ کی حیثیت سے اس کا ادب کیا جاتا ہے. نہ صرف اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ ہے بلکہ شریعت اسلامیہ نے ان کے حقوق کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری مدظ العالی کی بڑی ہی شاندار کتاب عورت اور قرآن منظر عام پر آ چکی ہے. تو پھر دیر کس بات کی، ابھی مکتبۃ المدینہ پر جائیے اور اس کتاب کو طلب کیجئے، اور چاہیں تو گھر بیٹھے آن لائن اس ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
مکتبۃ المدینہ.
یہ کتاب 850 روپے کی ہے،
ماشاءاللہ،
اور 470 اس کے پیجز ہیں، ڈبل کلر میں، بہت اچھی پرنٹ بھی ہے اور بڑی خوبصورت کتاب یہ، ماشاءاللہ شائع.
ماشاءاللہ، یہ کتاب لینی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، عورت اور قرآن، کیونکہ عورتوں کے تعلق سے عوام طرح طرح کی باتیں بناتے ہوتے ہیں. عورت کی اپنی اہمیت ہے اور مرد کی اپنی اہمیت ہے، تو قرآن کریم میں عورت کے تعلق سے، کیونکہ یہ بھی مطلب بعض لوگوں کی طرف سے ہے کہ عورت کو اسلام میں حقوق نہیں دیے گئے، نعوذ باللہ، جو مطلب غیر مسلم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، عورت کو بھی حقوق ملے ہیں اس کے، الحمدللہ. اور قرآن کریم سے مفتی صاحب قبلہ نے اس کو مطلب یعنی کہ واضح کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ،
وہ ایسے مقدس نام ہے، ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتا کہ اس میں بے حرمتی کا جو ہے وہ خدشہ ہے، تو وہ کیا یہ کر سکتے کہ ان کو شارٹ میں کر دے، جس طرح اے بی آر یا اے ڈبل ایل اس طرح کر کے ان کو رکھ دے، تو اس میں کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. مثال کے طور پر عبد الرحیم عبداللہ،
یہ تو منع ہے اللہ کے مقدس ناموں کو اس طرح شارٹ فارم کرنا، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کو، محمد کو ایم او ایچ ڈی شاید دکھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، مخفف پورا نام لکھا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی قبر پر کسی مزار کی چادر ڈال سکتے ہیں؟
چادر ڈالنے کا مقصد بھی ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے مزارات پر چادریں ہم ڈالتے ہیں، تو اس سے کہ اس صاحب مزار کی جو ہے ایک لوگوں کے دلوں میں وقعت پیدا ہو اور یہ آئیں اور ان سے فیض حاصل کریں، اس والے ثواب کریں، زیارت کریں، مزار کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اب عام جنرل عورت کی قبر پر اگر اس طرح چادر ڈال دیں گے کھلے آسمان تلے تو وہ اس کا فائدہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ تو بارش طوفان یا کوئی اٹھا کر ہی چلتا بنے گا قبرستان میں. البتہ کوئی اس کی چادر کا، کسی ولی اللہ کی چادر کا پیس حصول برکت کے لیے اس کے کفن میں رکھ دے، اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے کہ کفن میں یا تاک کھود کر جیسے جہاں نے وہ عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس جگہ پر وہ ٹکڑا رکھ دیا تو پھر اس کی برکتیں ملیں، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. اوڑا دینا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے نمازی ہو عورت، جیسی بھی ہو گھر والے جانتے ہیں کہ لوگ اس کو ولیہ بنا دیں گے. چادر تو ایک علامت بن گئی ہے نا، تو جو جہاں ہے نا اس کو اسی مقام پر رکھنا ہی مناسب ہے. ہاں کچھ دیر کے لیے برکت کے لیے چادر اڑا دی پھر اٹھا لی، وہ ایک مطلب الگ صورت ہے کہ اس سے چادر ضائع نہیں ہوگی اور وہ ہر وقت نہیں رہے گی چادر، اس سے وہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا تھا کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سنی ہے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، تو اگر اسلامی بہنیں ریکارڈڈ قرآن پاک سنیں اور اب اس میں وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ انگلی پھیر کر سن رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس صورت میں آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو کیا اب سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟
ریکارڈڈ ہے تو پھر واجب تو نہیں ہوگا.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک شعر کا مطلب بتا دیجیے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس کا مطلب بتا دیجئے.
یہ مرزا صاحب تھے ایک بزرگ شاعر، بڑا نورانی چہرہ تھا، ہر سال مدینے حاضر ہوتے تھے. سیدی قطب مدینہ کے یہاں بھی غالباً زیارت کی ہے میں نے ان کی سن 80 میں، اس کے بعد بھی حضرت کی وصال کے بعد بھی ہر سال تقریباً یہ پہنچتے تھے. پھر ہو سکتا ہے کہ تھے تو کمر بھی جھک گئی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے نہ ہو، اس وقت میں بوڑھا نہیں تھا یہ بوڑھے تھے، اللہ کری کے رحمت فرمائے. انہوں نے یہ کلام بہت اچھا لکھا ہے. تو اب اس میں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اب یہ اللہ بہتر جانے ان کو آئی ہوگی.
شیخ محقق شیخ عبدالحق مدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل ذوق اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر پاتے ہیں.
کیا مخصوص خوشبو؟ شعر لکھا عربی میں
جی.
وہ اب یہ کہ جو مطلب ہے کہ جس کو اللہ چاہے تو وہ سن لے. یہ بہرحال ان کا ذکر خیر ہو گیا، پوری داڑھی تھی اور ماشاءاللہ چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ نورانی چہرہ تھا. اللہ ان کے صدقے میری مغفرت ہو، بے حساب بخشے، عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہند سے آتے تھے، وہ کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی ان سے جب سیدی قطب مدینہ کے وصال کے بعد بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ مدینے مدینے کی
Oh.
مدینے
رمضان 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 غفران کو مٹانے
ماہ رمضان آیا
انشاءاللہ وہ کریں. ابھی ہم نے نیت کی کہ امیر علیہ سنت کے کمال پر عمل کرتے ہوئے پھر کن کا مال برمل کریں گے
انشاءاللہ.
ماہ رمضان پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے کہ انشاءاللہ 50 نیک اعمال پر عمل کریں گے
انشاءاللہ.
ماہ رمضان
سنت. میرا نام عبد الرافع اتاری ہے اور میں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں نے 4 اپریل کو 30 اسلامی بھائیوں کو نیت کروائی ہے اور یہ ان کے نام اور ان کے نمبر ہیں. پیارے امیر اہل سنت آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور مزید 4 رات مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرما دیجئے.
ماشاءاللہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال جواب میں یہ بولتے ہیں تو یہ ماہ رمضان کو بطور ماہ نیک اعمال منایا جا رہا ہے. یہ نیک اعمال کی جو مجلس ہے اس کی طرف سے تو یہ کون کون اس میں شریک ہو سکتا ہے تو اس کی کچھ تفصیل عرض کی تھی میں نے. تو 50% نیک اعمال پر عمل کرنے کی جس کی نیت ہو تو وہ سمجھو کہ ماہ نیک اعمال منا رہا ہے. تو عیسائی بھائیوں کے 72 ہیں تو یہ اگر 36 پر عمل کرنے کی نیت کریں کم از کم 36 پر تو یہ ماہ نیک اعمال منانے والے. عیسائی بہنوں کے 63 ہیں تو وہ اگر 32 پر عمل کریں تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. اسی طرح دوسرے طبقے کے بھی نیک اعمال ہیں جو طلبا کے الگ ہیں قیدیوں کے بھی ہیں دیف جو ہوتے ہیں ہمارے خصوصی عیسائی بھائی ان کے بھی ہیں طالبات کے بھی ہیں طلبا کے بھی ہیں جامعات المدینہ کے طلبا کے مدرسۃ المدینہ والوں کے ہیں. جو 50% پر عمل کرنے کی نیت کرے وہ ماہ نیک اعمال منانے والا ہوا. ماشاءاللہ کوشش کیجئے جنہوں نے ابھی تک اپنی وہ نیتیں بھیج بھی دیجئے متعلقہ مسجد کو مجلس کو یہاں اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی اتنی نیتیں آئی ہیں اس میں آپ کی بھی نیت شامل کر لی جائے گی انشاءاللہ الکریم. تو ایک عیسائی بھائی کا بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے کارنامہ بیان کیا کارکردگی کہ 100 عیسائی بھائیوں کو انہوں نے مدنی قافلے کے لیے تیار کیا ہے غالباً یہ کہا نا انہوں نے
30 اسلامی بھائیوں کو 30 اسلامی بھائیوں کو چاند رات کے مدنی قافلے کے لیے
چاند رات کے مدنی قافلے کے لیے تیار کیا. اچھا 30 کو کیا ہے
جی ان کے نمبر وغیرہ سارے انہوں نے ایک پرچے پر لکھے.
ماشاء اللہ جی یعنی یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایڈریس ہو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہو تو بعد میں یاد آنے کی نیت بھی ہو. مروت میں بعض اوقات آدمی نیت کر لیتا ہے یا سچی بھی نیت کر لیتا ہے نیت کرنے سے نہیں ہوتی نیت ہوتی ہے تو یہ نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو. تو اب اگر نیت کر لو تو جان جان کے کہہ دیا کہ ہاں میں نے نیت کر لی تو یہ تو جھوٹ ہوا. دل میں یہ ہو کہ واقعی میں نے کر رہا ہے تو یہ نیت ہے. تو اس طرح پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیت تو کرتے وقت تو یہ سچ تھا اب پھر کچھ سستی آ گئی بالفرض تو یاد دلانا فون نمبر ہو نا تو یاد دلا سکتا آدمی تاکہ یہ واپس اس میں چستی پیدا ہو جائے. یہ کہ جو تنظیمی کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے. کسی دور میں میں جب یہ میرے لیے مسائل نہیں تھے سیکورٹی کے, تو میں بھی باہر رہتا تھا عوام میں آنا جانا, تو میں نے تو باقاعدہ کوڈ رکھے تھے کسی سے جیسے ملاقاتیں تو بھی خاص خاص جس کو تو میں کوڈ بولتا تھا, تو میرے ساتھ جو ہوتے تھے وہ اس کا نام اور ایڈریس دے لیتے تھے. فون اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا اور یہ کچھ تھا نہیں, فون تو تھا لیکن موبائل شاید اتنا عام نہیں ہوگا اس وقت یا بہت مہنگا ہوگا, تو ہم مطلب یہ تھا کہ اس کا ایڈریس پھر اس کو خط بھیجتے تھے کہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی وغیرہ, آپ ان کے بچوں کو سلام, شادی شدہ ہے کہ نہیں, بچے ہیں کہ نہیں, یہ کچھ کوائف کچھ کیفیات میں نے پوائنٹ لکھ کر دیا تھا کہ یہ معلوم کرنی ہے. اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کے سہ بھائی ماحول میں بھی بعض ہوں گے کہ جن کے پاس اس طرح کا میرا خط گیا ہو کہ میں نے اس کو خط کے ذریعے نیکی کی دعوت دی ہو, اجتماع میں آئے ہیں وغیرہ مدنی قافلے کے مسافر, پتہ نہیں مدنی قافلے بھی باقاعدہ اتنا عروج نہیں تھا ان دنوں. تو یہ کہ تنظیمی طریقہ یہ مل گئے وہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ وہ بول کے وہ بھول گئے, پھر چلا گیا ہم بھول گئے اس کو پتہ ہی نہیں, یہ نہیں فالو اپ کرنا ہوتا اس کو, یاد دہانی کروائے اس سے جا کر ملے اس کو, مطلب بتائے کہ میں اجتماع میں فلاں جگہ فلاں ستون کے پاس فلاں پلر کے پاس آپ کو ملوں گا, اب ضرور اجتماع میں آئے تو مجھ سے ملیے گا وغیرہ. یہ جہاں فیضان مدینہ میں پلر بگے جہاں چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پلروں کی ضرورت نہیں ہوتی, ملاقات ہو ہی جاتی ہوگی تو موقع کی مناسبت سے. اس طرح اگر محنت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو یہ جو 30 نام لکھے انہوں نے مجھے خوشی ہوئی ان کی کارکردگی سن کر, اللہ ان کو اور برکت دے سائیں بھائی کو, اور یہ مدینہ جائیں گے تو وہاں بھی میرا خیال ہے زائرین مدینہ کی بھی لسٹیں تیار کریں گے, بولیں گے آپ کا فلاں شہر میں ہفتہ وار اجتماع, جی اچھا فلاں چک سے آئے ہیں تو قریب وہ شہر ہے نا تو اس سے آپ رابطے میں رہیے گا. تو یعنی کہ یہ معلوم ہونے چاہیے آپ کو, جہاں ابھی اس در بھی تو پورا ملک جمع ہوا ہے نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لاہور میں کہاں اجتماع ہوتا ہے تو کہاں کہاں ہوتا ہے, اچھا حیدرآباد کے حیدرآباد میں کہاں اجتماع ہوتا ہے, اچھا آپ ملتانی ہیں ماشاء اللہ ملتان میں بھی فلاں جگہ اپنا اجتماع ہوتا ہے. یہ جو کام کرتے ہیں نا دعوت اسلامی کا ان کو یہ پتا ہوتا ہوگا, یعنی پتا ہونا چاہیے, نہیں تھا تو اب کوشش کریں. تو اس طرح ان کو وہاں پھر ان کو وہاں پھر یہ کہ جیسے ان سے کوئی ترکیب بنا لی تو وہاں کے ذمہ دار کو آپ اس کا نمبر نام وغیرہ دے دیں کہ بھائی ماشاءاللہ اس میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ یہ آگے بڑھیں گے, تو یہ ان کو پھر یہ جب پہنچیں گے اعتکاف کے بعد تو وہاں ان کو یہ ریسیو کریں یا بعد میں رابطہ کریں ان سے اور پھر یہ کہ ان کو ترکیب بنائیں. تو کام اس طرح ہوگا. ہمارے یہاں تو کیا اجتماع ختم ہوا تو یوں راستہ دے دیتے ہیں جانے والے کو, اجتماع کے بیچ میں اٹھا تو بھی راستہ دے دیں گے ادھر سے نکل جاؤ. ارے یار تو یار ہم اتنی محنت سے ایک ایک کو جمع کرتے تھے, ہمارے حال پر رحم کریں یار, اس طرح آپ یار راستہ دے دیتے ہیں, وہ آیا تو اس کو جانے نہ دیا جائے, اتنی محبت دی جائے. بعض اوقات آدمی بور ہو کے جانے لگتا ہے, محبت ارے بھائی تھوڑا اور بیٹھ جاؤ یار, اچھا واش روم جانا ہے, ہو سکتا ہے بولے گا آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں, لے جائیں اس کو, پھر آپ باہر کھڑے ہوں گے تو پھر شاید ہم جب نکی کی دعوت دے لیں میں بھی ساتھ جاتا تھا تو وہ جوتے کبھی کبھی اٹھا لیتا تھا میں نکی کی, یعنی جو ہم نے جس کو سمجھا بجھا کے تیار کیا کہ چلو بھائی فیضان مدینہ تو مثلاً تو اس کے جوتے ارے نہیں میں اٹھاتا ہوں, آپ ماشاء اللہ قربانی دے کر آئے ہیں جوتے میں اٹھا لوں, پھر میں کوشش کرتا تھا جوتے آگے رکھ دوں, اب شیطان اس کو وسوسہ ڈالے کہ یار چلتے ہیں کہاں مولانا ہوں میں آگے, تو سنے بغیر وہ اگر بھاگنے کی کرے بھی تو جوتے سامنے ہوں گے اور آپ بیٹھے ہوں گے تو آخر حیا بھی تو ہوتی نا آدمی کو, وہ شرمائے گا جھجکے گا کہ نہیں یار ہم تو یہ پکڑ لیں, مولانا پکڑ لے گا میرے کو, تو ابھی پکڑنا باقی بھی نہیں پکڑا تم کو, جب بیان سنو گے نا پھر جو دل پہ چوٹ لگی تو اب تم پکڑے گے, اب بھاگ کے دکھاؤ, اب تو سیدھا ہو جنت کا راستہ لینا ہے, اب بھاگنا نہیں ہے, اب تم ہو نمازیں ہیں تم ہو سنتیں ہو تم ہو نیکیاں ہیں, یہ میرے جوتے اٹھانے نے تم کو مطلب دیکھو کیسا جنت کے راستے پہ لگایا, یہ سب سمجھنے کی باتیں اللہ پاک توفیق دے. تو حکمت عملی سے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, دین کی خدمت کی جاتی ہے, خالی آیا بیان سنا اور چل پڑا اس کا اتنا رزلٹ نہیں آتا جب تک آپ ان پر انفرادی کوشش نہیں کریں گے، ان کو سمجھاتے نہیں رہیں گے، بعد میں کانٹیکٹ نہیں کریں گے ان سے، تو مشکل ہے کہ ہزاروں لاکھوں آتے اور چلے جاتے. یہ تو جلسے تو شروع سے ہو رہے ہیں، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی جلسے دیکھے ہیں تو کوئی رزلٹ اتنا نہیں ہوتا. تو ہمارا مطلب جو ہے نا کہ آپ لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں کام کرتے ہیں تو رزلٹ آتا ہے. جیسے آپ اتنے جمع ہوئے تو کوئی ایک تقریر سے تھوڑی آگے ایک بیان ہو گیا زوردار، اور آپ سب آ کے ایک ماہ رمضان پورا گزارنے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے آ کے عالمی مدنی مرکز بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ظاہر ایسا ہی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی اور آپ کو ٹرین تک چھوڑنے بھی آئے ہوں گے، یوں آپ بیٹھے ہوئے یہ کوشش کرنے سے اجتماع ہمارے جو بھر رہے ہیں اس طرح بھائیوں کی کوششیں کرتے ہیں. تو آپ سب بھی کوششیں کرنے والے بنے، جو نہیں کرتے وہ جو کرتے ہیں وہ بڑھا دیں کوششیں. یہ ڈیپتھ بہت ہے اس کام میں، سمندر اتنا ہے نیکی کی دعوت کا، نیکی کی دعوت کے کام کا اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے قبر کی گہرائیوں اتر یہ کام ختم نہیں ہوگا. ہم کو بچے بچے کو نمازی بنانا ہے، دو چار کو ہم نے ترکیب بنا لی تو ہم سمجھے کہ ڈیوٹی ختم ہوئی، ابھی تو ڈیوٹی شروع ہوئی آپ کی. خالی بیان میں اتنی ساری گیدرنگ آپ نے کر لی، اچھے مبلغ آپ، پھول پڑے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ میں اتنے عرصے سے ہوں، میں نے بندے تو جمع کیے، بندے بنائے کتنے. کام تو بنانا ہے نا، جمع کرنا اپنی جگہ پر ہے تو اشتہار بھی جمع کر لیتا ہے، بڑا نام سن کر بھی لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں. بندہ بنانا ہے نا، آیا بے نمازی تھا، اٹھا نمازی بن کے گیا ہے نا، آیا دور دور رہنے والا تھا، اب دعوت اسلامی کا مبلغ بن کے اٹھا ہے نا، مدنی قافلوں کا مسافر بن کے اٹھا، بلکہ مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن کے گیا ہے نا. یہ آپ کی انفرادی کوشش سے ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. جب رمضان شریف تشریف لاتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، میں پڑھاتا ہوں، پڑھیے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
صلو علی الحبیب،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. ناظرین سے جو کل کے سوالات کیے گئے تھے، آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ونر کون ہے، کنہوں نے جواب دیے، کن کے جوابات لکی ڈرا کے اندر آئے، اور پھر کن کو انعام ملے گا، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
4 اپریل 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، ننگے سر واش روم میں جانا کس چیز کا سبب ہے؟ جواب، تنگ دستی کا سبب ہے. سوال نمبر 2، فرعون کی کتنی عمر ہوئی؟ جواب، 400 سال سے زیادہ. سوال نمبر 3، سب سے اعلیٰ کون سی جنت ہے؟ جواب، جنت الفردوس. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنتے عبد الغنی اتاریہ حیدرآباد سندھ، بنتے سلیم الدین اتاریہ کورنگی کراچی، محمد تنویر اتاری لودھرا، عمران اختر اتاری گجراوالا، محمد عبداللہ اتاری بن محمد منیر ہارون آباد بہاول نگر، ابو معاویہ سفیان اتاری ولد محمد صدیق کالا باغ، محمد شعیب بن یاسین ڈسکا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عبداللہ اتاری بن محمد منیر ہارون آباد بہاول نگر، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. 3 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 35,246 35,246، 2 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 71,990 71,990، 1 قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں 96,557 96,557، 1,200 درود پاک پڑھنے والے 3,61,611 3,61,611، فیضان رمضان مطالعہ کرنے والے 12,633 12,633، ماہ رمضان ماہ نیک اعمال منانے والے 30,548 30,548.
ناظرین سے جو آج کے سوالات کیے جائیں گے، جن کے جوابات یہ کل ایس ایم ایس کے تھرو کل عشاء کی اذان تک دے سکتے ہیں، ناظرین اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھیں اور ساتھ جواب لکھیں، اور اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے اپنے محرم کا نام یا اپنی جو کنیت ہے وہ لکھیں، ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ پیدل مدینہ منورہ سے مکہ پاک گئے؟ سوال نمبر 2، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو راکب دوشے مصطفیٰ کا لقب کیوں ملا؟ سوال نمبر 3، حدیث پاک میں کن 3 بیماریوں کو ناپسندیدہ جاننے سے منع فرمایا؟ تو ان کے جوابات آپ کل عشاء کی اذان تک ہمیں ایس ایم ایس کے تھرو دے سکتے ہیں.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.